من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
اور ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور بیماری میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ عاجزی سے گڑ گڑانے والے بن جائیں.
اس آیت سے خوبصورت چیز آج میں جو پہلی آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کس قدر خیر خواہی اور محبت اور رحمت کا سلوک فرمانا چاہتا ہے. فرمایا کہ جب رسول آتے ہیں تو پھر لوگ نہیں مانتے تو ظاہر پھر عذاب آنا ہوتا ہے, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں مصیبت میں, پریشانی میں, تکلیف میں, بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے, جب بھی کسی بیماری یا پریشانی میں آتا ہے تو قرآن نے اس دن بھی کہا تھا وہ آسمان والے کو بلاتا لازمی ہے کہ آسمان والے رب میری مدد فرما دے, تو ہم انہیں اس طرح کرتے ہیں تاکہ پھر وہ آخر کار ادھر ادھر سے دھکے کھا کر ہمیں یاد کرتے ہیں, تاکہ ہمیں یاد تو کریں کسی طریقے سے, یعنی ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد کریں, کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر لیں, ان کا معاملہ ہم سیدھا کر دیں. اگلی آیت کے اندر پھر رب کائنات نے یہی فرمایا جب پھر ہمیں وہ یاد کرتے ہیں ہم ان کی وہ مشکلیں آسان کر دیتے ہیں اور انہیں ایک تازہ سا ماحول عطا فرما دیتے ہیں, وہ پھر خوشیوں کے اندر مست ہو جاتے ہیں, مست ہونے کے بعد پھر ہمیں بھول جاتے ہیں. وہ اگلی آیت کے اندر یہ کہانی رب کائنات نے ارشاد فرمائی. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
پھر ہم نے اخلاق سوز حالت کو ماحول ساز خوبی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور بولے کہ ہمارے اباؤ اجداد پر بھی ضرر رساں اور نعمت آفرین حالات کا گزر ہوتا ہی رہا, تو اچانک ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا اور وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے.
انسان کی ناقص سوچ کا ایک اظہار قرآن حکیم نے یہاں کیا. غمیوں کے بعد جب خوشیاں آتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی سوچنے لگ جاتا ہے یار زندگی میں ایسا چلتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, اپ ڈاؤن لگے رہتے ہیں. ان ایسے جملوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تسکین دے لیتا ہے, حالانکہ رب کائنات نے کہا کہ کافروں کا بھی یہی حال تھا, بجائے اس کے کہ ان پریشانیوں کو وہ اپنی بے رہ روی کا نتیجہ سمجھتے اور خوشحالیوں کو نبی سے قریب ہونے کا نتیجہ سمجھتے, وہ یہ سوچنے کی بجائے اس سوچ میں پڑ گئے ہوتا رہتا ہے. ہمارے اباؤ اجداد پر بھی کئی بار ایسا ہوا تھا, مندے دن بھی آئے تھے, چنگے دن بھی آئے تھے. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن زندگی کے اس حصے کے پیچھے بھی کچھ اسباب تو آخر ہوتے ہیں. نبیوں سے دور ہونا یہ بندے کے مندے دنوں کے اسباب بن جاتے ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بندے کے اچھے دنوں کے لیے اسباب بن جاتے ہیں. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
اور بستیوں والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کی کمائی کے عوض گرفت میں لے لیا.
یہ آیت میں ہزاروں بار آپ کو پتہ نہیں کہاں 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 سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ ایمان اور تقوی سلامت رکھو تو اللہ آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دے گا, زمین کی برکتوں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دے گا. جب ڈاکٹر اقبال نے اپنے الفاظ میں خوبصورت جامع پہنایا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اصل میں وہ یہ راز ہے کہ ایمان اور تقوی, نبیوں کے آس پاس رہو, اللہ آسمان بھی تمہارے لیے کھول دے گا اور زمین بھی تمہارے لیے کھول دے گا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
کیا بستیوں والے اس سے امان پا گئے کہ ان پر ہمارا عذاب اچانک آ پڑے دنا حالے کہ وہ سو رہے ہیں؟
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون.
کیا بستیوں والے اس سے امان پا گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل کود میں سرگرداں ہوں؟
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بچ گئے؟ اللہ کی ڈھیل سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو نقصان والے ہوتے ہیں.
تینوں آیتوں کے اندر وہی کل والی حقیقت دہرائی گئی, اللہ چاہے تو تم دن کو ہو تو ادھر عذاب لے آئے, رات کو سوئے ہوئے ہو تو اللہ ادھر گرفت کر لے. اللہ کا تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا غلط معنی مت سمجھو. گناہگاروں کو اللہ اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کا غلط معنی مت سمجھو, جسے ہم کہتے ہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو, تو اللہ اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. فرمایا کہ اللہ کے ڈھیل دینے کو سے جو بندہ مطمئن ہوگا جیتا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. الا القوم الخاسرون, اس کا ہمیشہ ستیاناس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی پکڑ تو پھر اچانک آ جاتی ہے, ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑ آتی ہے پھر اس کے بعد مہلت نہیں ہے, ڈھیل ایک ہی بار ہے, اس کے بعد پھر اچانک بندہ پکڑا جاتا ہے. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
کیا یہ ہدایت نہ ہو سکی ان لوگوں کو جو زمین کی وراثت پاتے رہے وہاں کے بعد, کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب پہنچاتے اور مہر مار دیتے ان کے دلوں پر, تو وہ کچھ بھی نہ کر سکتے.
آپ نے کبھی بھی یہ سبق سنا نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں یہ چیز بھی ہے. یقین جانو آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن پاک نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے. باپ مر گیا, بڑی جائیدادیں چھوڑی, پتروں نے وہ جائیدادیں بغیر محنت کی حاصل ہو گئیں, اب چسکے, آوارگیاں, نشے, مستیاں, کھیل کود, اجاڑ, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اس حقیقت کو رب کائنات نے کہا کہ اپنے آباؤ اجداد کی جائیدادیں اور زمینیں وراثت میں پانے والے, کیا انہیں اتنی بھی ہدایت نہ ہو سکی کہ اگر اللہ انہیں پکڑ سکتا ہے تو انہیں بھی تو پکڑ سکتا ہے نا. لو نشاء اصبناهم بذنوبهم, کہ ان جائیدادوں کو فری کھاتے میں ادھر ادھر لگا رہے ہیں, کوئی چنگا کام ان سے ہو نہیں رہا ہے, تو اگر اللہ نے چاہ لیا تو ان کے گناہوں سے پکڑ ہی لے گا ان کو ہدایت نہیں آتی ہے اس بات کی. حیران ہو گئے نا کہ یہ وراثت میں ملنے والی جائیدادیں بھی بعض اوقات کوباڑے کا باعث بن جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے اس پوائنٹ کو کلک کیا کہ یہاں بھی سوچو, اگر اللہ نے بغیر محنت کے اتنی دولت دے ہی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو, صحیح استعمال کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے. تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
ہیں جن کے واقعات مسلسل ہم آپ کو بتائے جا رہے ہیں, اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو وہ ایمان نہ لا سکے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے. اللہ اسی طرح انکار حق کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگائے رکھتا ہے.
ایسی آیت تلاوت ہونے لگی ہے کہ آپ اپنے ہر محلے ہر ماحول میں پاؤ گے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ,
اور ان میں سے اکثر کو ہم نے کسی عہد پر نہ پایا, اور ہاں ہم نے ان میں سے اکثر کو راہ اطاعت سے برگشتہ پایا.
بندے وعدے پورا کرتے ہی نہیں ہیں, عہد نبھاتے ہی نہیں ہیں, زبان دے کر توڑ دیتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہی ہیں, ہر محلے کی کہانی, وعدہ دیا پتہ ہی کوئی نہیں. شرمناک عنوان ہے اگر میری فیملی کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں, جنازے وقت پر نہیں ہوتے, نکاح وقت پر نہیں ہوتے, تقریریں وقت پر نہیں ہوتی, جمعے وقت پر نہیں ہوتے, کئی جگہوں پر نمازیں وقت پر نہیں ہوتی, حالانکہ یہ ساری چیزیں عہد ہیں. تو اپنے عہدوں کو کدھر کر دیا. مولا کائنات نے کہا ما وجدنا اکثرہم, ہم نے اکثر لوگوں کو پایا کہ وعدہ پورا کرتے ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی خراج تحسین نہیں پیش ہو رہا. اگلے الفاظ کیا ہیں, ان وجدنا اکثرہم لفاسقین, فسق ہے, وعدے توڑنا گناہ کبیرہ ہے, فسق ہے, کوئی اچھی کہانی تو نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہاں سے نصیحت کا نور نصیب فرمایا. لین دین میں وعدے پورے نہیں ہوتے, کل پیسے دے دوں گا, کل چھوڑ کر کئی سال گزر گئے, کئی کلیں گزر گئیں, خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو لیا تھا واپس کرنا بھی ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے ساتھی سرداروں کی طرف مبعوث کیا, تو وہ لوگ آیات کے بارے میں ظلمت زدہ ہو گئے, پھر دیکھ لو کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا.
فسادیوں کا کیا انجام ہوا, یہاں سے اب مسلسل 1, 2, 3, 4, 5, 6 قسم کے رکوع ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اقدس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. ہم کچھ واقعات پڑھیں گے بھی, سنیں گے بھی, وہاں سے کچھ ٹٹولیں گے بھی. تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا عنوان اللہ پاک نے شروع فرما دیا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین,
اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں.
حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببجنة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل.
میرا پختہ پیمان ہے کہ نہ کہوں اللہ پر مگر حق بات, بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مضبوط دلیل لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو.
بنی اسرائیل پر فرعون عذاب دیتے تھے, انہیں تکلیفوں کے اندر مشقتوں میں مبتلا رکھتے تھے. آخرکار اللہ پاک نے رحم فرمایا, بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں فرعونیوں سے آزاد کروا کر لائیں. یہ وہ کہانی شروع ہوئی. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
وہ بولا اگر آپ کسی نشانی کے ساتھ آئے ہیں تو لاؤ اسے اگر تم سچوں میں سے ہو.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
تو آپ نے اپنا عصا ڈال دیا اچانک وہ حقیقتاً اجدہا بن گیا.
موسیٰ علیہ السلام کے عصا شریف پر ایک لاٹھی مبارک تھی جو جنت سے چلی تھی آدم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی تھی. وہاں سے جب شادی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ تو پھر وہ لاٹھی اور کچھ اور بھی روحانی امانتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کو حوالے کر دی گئیں. یہ وہ لاٹھی تھی جس سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے معجزات کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرماتا تھا. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ لاٹھی پھینکی جاتی تو سانپ بن جاتا اجدہا, اور پھر جب اٹھا لیتے تو پھر وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی تھی. تو یہاں اس کا پہلا حوالہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا اجدہا اینا کانڈا بن جاتا. اس پر میں ذرا حضرت ابن عباس کا ایک تفسیری قول آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, اہل علم کے لیے میرے پاس اس میں ایک اصل میں اشارہ ہے, اس اشارے نے دن بھر مجھے معزوز رکھا کہ میں وہ اشارہ اصل میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ نے عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اجدہا بن گیا, زرد رنگ کا, منہ کھولے ہوئے, زمین سے ایک میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا. وہ آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا ایناکونڈا تو میں کہوں گا کہ ان سائنسدانوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, یہ ڈاکٹر جو ریسرچ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک میل لمبا ہو گیا اللہ کے حکم سے اور اپنے دم کے بل ایسے سیدھا کھڑا ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنا منہ کھولا تو ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور دوسرا جبڑا اس نے وہ جو فرعون کا محل تھا اس کی وہ بلندی پر رکھا, یعنی جیسے پورا محل جو ہے وہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اس نے جب ایسا کیا تو پھر وہاں سے وہ فرعون کی طرف بڑھا, منہ کھولا, محل کو ہڑپ نہ کیا لیکن منہ کھولا, تصویر بن گئی. تو وہ فرعون دیکھ تو رہا تھا تو پھر وہ وہاں سے فرعون کی طرف بڑھا. اب اہل علم کے لیے جملہ جو آپ کے لیے بھی دلچسپ ہے, فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا, ہم رب ہوتے ہیں, اس کا حال کیا ہوا؟ فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور ڈر کے مارے اس کے وجود سے ہوا خارج ہو رہی تھی. یہ جملہ جو ہے اس خدا کا حال دیکھو, یہ اس خدا کا حال کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کے سامنے کیسے بے بس ہوا جا رہا ہے اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی, ہزاروں آدمی آپس میں کچل کر مر گئے. فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور اس کی چیخ میں جو آوازیں تھیں وہ آوازیں کیا تھیں, اے موسیٰ تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا, اسے پکڑ لو, میں ایمان لاتا ہوں. چیخا, میں لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں, اسے تو ہٹاؤ نا پہلے, یہ مجھے کھانے کے لیے آ گیا ہے اور میں ابھی بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا تو اللہ کی قدرت سے وہ پھر حسب معمول وہ لاٹھی بن گئی. یہ ایک تفسیری قول ابن عباس کا معزوز کر گیا, میں نے اس لیے آپ کی نظر کر دی گیا.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين, اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے نور ہی نور تھا.
یہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ, ہاتھ مبارک بغل میں دباتے تو پہلے تو نارمل ہوتا, جب نکالتے تو اللہ کے نور سے چمک رہا ہوتا, پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے تو وہ اپنی اصل پوزیشن پر آ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور معجزہ تھا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم,
فرعون کی قوم سے سردار بولے بے شک یہ مہارت رکھنے والا جادوگر ہے,
بہت بڑا جادوگر ہے, دیکھو کیا سے کیا کر کے دکھا رہا ہے. وہ جو سردار متکبر, انہوں نے یہ الزام لگا دیا. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون,
ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکال دے تو تمہاری رائے کیا ہے؟
قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين,
وہ سب بولے موسیٰ اور اس کے بھائی کا معاملہ لٹکا دو اور تمام شہروں میں رسد اکٹھی کرنے والے بھیجو.
یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ,
لائیں تمہارے پاس ہر قسم کے مہارت رکھنے والے جادوگر,
یعنی انہیں یار روکو, ان کو الجھا کے رکھو تو ذرا پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو, یہ جادوگر ہے, فٹ فٹ بندے بھیجو, کارندے جادوگر اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے, خطرناک جادوگر. وہ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں فرعون کو.
وجاء السحرۃ فرعون قالوا اننا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین,
اور آ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس, بولے اگر ہم غلبہ پانے والے میں سے ہو جائیں تو یقیناً اس پر ہمارا کرایہ تو ضرور ملے گا.
کچھ ملے گا بھی کہ نہیں, جادو کے لیے بلا تو لیا ہے, اتنے بڑے جادوگر سے مقابلہ ہے, کچھ ملے گا بھی کہ نہیں. تو فرعون نے کہا کیوں نہیں, تمہیں خاص مرتبہ دوں گا, مقام دوں گا, بڑا نوازوں گا تمہیں.
فرعون نے کہا ہاں ضرور اور یقیناً تمہیں قرب بھی حاصل ہوگا.
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين.
سب نے کہا اے موسیٰ یا تم پہلے لاؤ جو لانا ہے یا پھر ہم پہلے پھینکتے ہیں.
تصویر محسوس کر لو, جادوگر آمنے سامنے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کی تصویر بن کر ایک طرف کھڑے ہیں, تو بات چیت ہو گئی. ہاں بھائی فرعون کچھ ملے گا بھی کہ نہیں؟ بہت کچھ ملے گا جی. اب جادوگر پہل کرتے ہیں بولنے میں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی حملہ پہلے کریں گے یا ہم پہلے حملہ کریں, کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم سے ہو سکتا ہے پہلے تم کر لو نا, پھر اللہ کی قدرت کا اظہار میں بعد میں فرماؤں گا. اب یہ جو جملہ ہے کہ آپ کیا پہلے ابتدا کریں گے یا پھر ہم کوئی وار کریں, اس پر تمام آئمہ تفسیر نے کہا یہی جملہ ان جادوگروں کی قسمت تار گیا, انہیں خوش نصیب بنا گیا, ان قریب انہوں نے ہار جانا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جیت جانا ہے. تو چونکہ جیسے میرے بھائیوں کپڑے بیچنے والے کو پتا ہے کہ صحیح کپڑا کون سا ہے غلط کون سا ہے, پتا ہوتا ہے نا. جوتے بیچنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اصل کون سا ہے نقل کون سا ہے. ہم محراب نشینوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ صحیح. آج مجھے فون کسی جگہ سے آیا کہ جی شاید انگلینڈ سے, وہ کوئی طلاق کا مسئلہ, تو مجھ سے کہنے لگے جی آپ مسئلہ بتا. میں یار میں اتنی دور پاکستان میں نے بہت ساری باتیں پوچھنی ہوتی ہیں, تو آپ ادھر سے پوچھیں کسی عالم سے رجوع کر لیں. وہ کہنے لگے لاما صاحب کیا عالم سے رجوع کریں, وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی طلاقیں دی ہیں تو دو فدیے دے دو, پتہ نہیں 100-100 پاؤنڈ دے دو تو بس کام ٹھیک ہو جائے گا. اب میں نے کہا وہ کسی عالم کے پاس گیا نہیں ہے, وہ دو نمبری بندے کے پاس چلا گیا, طلاقوں کے اندر یہ عنوان ہی نہیں ہے. تو جیسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون صحیح, جادوگروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ جادو ہے یا کوئی اور شے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے جادو کیا, حاصل بیان جادو کیا, اپنی رسیاں شسیاں پھینکی, وہ لگا کہ جیسے سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ عصا پھینکا تو وہ ان سب کو نگل گیا. جادوگر سمجھ گئے یار یہ آنکھوں کو دھوکہ دینا یہ تو ممکن ہے, پر یہ جو موسیٰ کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں پتا ہے جادو کیا ہوتا ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور شے ہے. تو کہنے لگے اچھا جی آپ بتائیں بات کیا ہے. کہا اللہ ایک ہے. کہا ہم ایمان لاتے ہیں. یہ حاصل بیان نکلا. تو آئمہ تفسیر نے کہا کہ ایک نبی کے سامنے ادب والا جملہ انہیں کفر سے ایمان کی دولت سے بہرہ مند کر گیا. آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے, ایک دم سے انہوں نے حملہ نہ کر دیا, پوچھا پہلے, اس پوچھنے سے ان کا مقدر چمک گیا.
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
موسى نے کہا لا ڈالو تم ہی, تو انہوں نے جب کرتب دکھایا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان سب کو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو لے آئے.
دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. ہاں جی پہلے میں گولی ماروں کہ پہلے تو گولی مارے گا؟ آپ فوراً کہو گے نہیں پہلے میں ہی ماروں گا, اگر تو نے ماری میں ماری گیا تو پھر کیا میرا تو کام خراب ہو گیا. آپ کہو گے جی میں ہی پہلے ماروں گا, تو ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ حملہ پہلے میں کروں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ کی مدد کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے, چلو ایک کرو وار, جو ہو سکتا ہے کر لو. یعنی آپ یہ نہیں کہ ڈر لگ رہا تھا تو کہا چلو پہلے میں ہی وار کر لیتا ہوں, کہیں یہ حملہ کریں گے تو میں مارا ہی نہ جاؤں. کہا کچھ نہیں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, جس کے کندھے پر اللہ کی مدد کی تھپکی ہوتی ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. کرو تمہارے پاس کیا ہے, نکالو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ پھینکی اپنا عصا, تو دفعتاً وہ ان کے طلسم کو نگلے جا رہا تھا.
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
حق راسخ ہو گیا اور باطل ہو گیا جو انہوں نے کیا تھا.
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
مغلوب ہوئے وہاں فرعونی اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے.
جادوگروں نے ہمیشہ ذلیل ہی ہونا ہوتا ہے اور جادو کرنے کرانے والوں نے بھی ہمیشہ ذلیل ہی ہونا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھ لو. جو کرنے کروانے والے ہوتے ہیں آخر کار لکھوا لو مجھ سے, قرآن پاک کا بیان جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ آخر کار ذلیل ہو کر مرتے ہیں. جو جادو کے ذریعے اللہ کی قدرت کو مسخر کرنا چاہتے ہیں نا, اللہ نے جس کو جو دینا ہے دے دینا, لگا لو تم پورے جہان کے جادوگر اکٹھے کر لو, اللہ کو نہیں روک سکتے ہو. اللہ نے جسے خوشیاں دینی ہے دے ہی دینی ہے, تم وہ مصر تک جادوگر بلا لو, نہیں روک سکتے ہو, اللہ کی قدرت میں کوئی ہاتھ مار سکتا ہے؟ ذلیل ہوتے ہیں آخر کار. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
اور رہے جادوگر تو وہ سب سجدوں میں گرا دیے گئے.
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
سب نے کہا ہم تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لے آئے.
رب موسى وهارون.
موسى اور ہارون کے پروردگار.
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, بے شک یہ ایک مخفی تدبیر ہے جس کی تم نے شہر میں منصوبہ بندی کی تاکہ تم شہر والوں کو اس سے باہر نکال دو, تو عن قریب تم جان لو گے.
تم رلے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ہیں, نہ مجھ سے پوچھا نہ بالا نہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے, بغیر پوچھے ہی مال لے آئے ہو. بڑی تکلیف ہوتی ہے ان سرمایہ داروں کو, جھوٹے بادشاہوں نلیکوں کو, اگر کوئی ان سے پوچھے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھائے تو اٹھائے کیوں, کہا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو. اب تمکی لگائی, لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین,
قسم ہے میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی مخالف جانب سے ضرور کاٹوں گا, اور قسم ہے میں تم سب کو سولی پر بھی ضرور چڑھاؤں گا.
قالوا انا الى ربنا منقلبون,
وہ سب بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے.
کتنا سونا جواب دیا, میں تمہیں مار دوں گا ہوئے فرعون کے, میں تمہیں مار دوں گا ہوئے. کہہ لگے مرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس رب پر ایمان لائے ہیں اس سے ملاقات کریں گے, جانے دو, مار دے مار دے مار دے, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے پاس جائیں گے ملاقات کریں گے, وہ خوش ہوگا کہ مجھے مان کر میرے پاس آئے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ,
اور تو نے ہم سے کس چیز کا انتقام لینا ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں, اے ہمارے رب ہمیں صبر سے نواز اور ہمیں کشتہ تسلیم بنا کر وفات دے.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون,
قوم فرعون کے رؤساء بولے تو موسا اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں بگاڑ پیدا کریں, اور موسا تجھے اور تیرے خود ساز معبودوں کو چھوڑے رکھے, بولا ہم ان کے ابناء کو قتل کریں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا.
یہ بس وہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی پھڑے لگا رہا ہے, ہاں یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, دیکھنا ان قریب ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے رکھ دیں گے, ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. موسا علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو ذبح ہو گیا سو ہو گیا, اس کے بعد جو یہ بڑک ہے, آئمہ تفسیر نے کہا کہ اللہ نے اس کے دل میں موسا علیہ السلام کا اندر سے اتنا رعب ڈالا ہوا تھا دوبارہ اسے ہمت نہیں ہو سکی, وہ اس دن کا اجدہا دے کر دوبارہ ہمت نہیں ہو سکی کہ بڑی اسرائیلیوں کے بیٹے ذبح کر دے, یہ بس اس کی بڑک تھی اور ایک پھڑ تھی جو کہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ذلت سے بچنے کے لیے وہ لگا رہا تھا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين,
موسى نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد کی درخواست کرو اور ڈٹے رہو, بے شک زمین ساری اللہ کی ملک میں ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بغیر اس کی تگ و دو کے اسے عطا فرما دیتا ہے, اور انجام خیر تو تقوی داروں ہی کا ہے.
نبی یقین کے جس مرتبے پر ہوتا ہے تو امتی یقیناً سی بات ہے کہ اس درجے پر تو نہیں ہوتے نا, اس درجے پر تو نہیں ہوتے. جب اس نے پھڑ لگائی موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے یہ ایمی لگا ہوا ہے, اس میں ہمت اب نہیں رہی, اس کی تو ہوا نکل رہی تھی جب ہمارا وہ لاٹھی اس کی طرف گئی تھی, ہوا نکل رہی تھی, یہ کیا ہمارے بیٹوں کو ذبح کرے گا. لیکن قوم جو ایمان لا چکے تھے انہیں ذرا خطرہ محسوس ہوا, وہ زمانے سے اس کا ظلم سہے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, جسے کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے, وہ کچھ معاملہ وہ جب ڈرے کہ موسیٰ اب کیا بنے گا, اس نے تو کہا بیٹے ذبح ہو جائیں گے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں غم نہ کرو, اللہ سے مدد مانگو, صبر رکھو, زمین اللہ کی ہے, اس کی تھوڑی ہے, ان الارض للہ, وہ اللہ کی زمین ہے, یورثھا من یشاء من عبادی, اللہ اپنی زمین جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, کچھ عرصے کے لیے زمین ورتنے کے لیے اللہ نے اسے دے رکھی ہے, اب تم نبی کے ساتھ ہو, غم نہ کھاؤ, ان قریب اس زمین پر اللہ کی طرف سے خلیفہ اور بادشاہ تم بن کر جیو گے. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون,
بولے ہمیں ایذا دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آتے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی. موسیٰ بولے قریب ہے کہ تمہیں پالنے والا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں نیابت بخشے, پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ,
اور بے شک ہم نے آلِ فرعون کو سالوں قحط کے ساتھ اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ گرفت میں رکھا تاکہ وہ نصیحت مان لیں.
جملہ سن کر حیران ہو جاؤ گے, فرعون کی 400 سال تقریباً عمر ہوئی, 320 سال اللہ نے اسے اتنی راحت میں رکھا, کبھی اسے بخار بھی نہ چڑھا, اتنا اللہ نے نواز کے رکھا. مجھے وہ کتنی بار جملہ یاد آنا ہے, دوستاں را کجا کو نہیں محروم, تو کے بعد دشمنا نظر داری, تو دشمنوں کو بھی جب نوازتا ہے تو مولا 350-350 سال تک بخار بھی نہ چڑھنے دے, جو تیرے اپنے ہیں تجھے ماننے والے تو انہیں کیسے محروم فرمائے گا. تو 320 سال تو اس پر کچھ بھی نہ ہوا, پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آمنا سامنا ہوا, تو لڑائی جھگڑا اس نے کیا, فساد مچایا, تب پھر اللہ پاک نے ان پر ایسا کیا کہ قحط سالی مقرر فرما دی, دونوں دونوں ہاتھوں سے کھانے والے, اب کھانے کو کچھ ملتا نہ تھا, بڑی مصیبت بن گئی. اے میری مولا 320 سال اقبا سے اب ان کو بڑا رول دیا ہے, کہا موقع ہے ان کے لیے, اللہم یذکرون, اب یہ باز آ جائیں, اب یہ باز آ جائیں. 320 سال ان کی نافرمانیاں دیکھی ہیں میں نے, یہ ہے ہماری مہلت دینے کا حال. 300 سال ہم نے ان کو ڈھیل دیا رکھی ہے, اب بھی اگر نہیں مانتے تو بس اب ان کی خیر نہیں ہے, اب ان کے دن جو ہے مندے ہونے والے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
تو جس وقت ان کے پاس بھلائیاں آئیں تو کہتے یہ تو ہمارا استحقاق ہے, اور اگر انہیں برائیاں پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے شگونی لیتے, خبردار ان کے بخت کی شامت اللہ کے یہاں ہے, لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں.
مدینہ کے یہودی اور منافق بھی جملہ بولتے تھے, خیر پہنچی ہو یہ تو ہمارا حق تھا نا جی, اس لیے پہنچی ہے, پریشانی ہوتی تو نعوذ باللہ کہتا یہ محمد کی وجہ سے آئی ہے. یہ جملے بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی الزام جو ہے ان لوگوں نے لگایا تھا کہ یہ تو ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی ہے. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
اور بولے تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم اس کے ساتھ ہمیں سحر میں لے لو, تو ہم کسی بھی طرح آپ کو مانیں گے نہیں.
جو مرضی کر لو, مرانا تو ہم نے نہیں ہے. یہ کافروں کی حضور کے معاملے میں بھی یہی داستان 15ویں سپارے میں نقل کی گئی. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وكانوا قوما مجرمین.
تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان اور ٹڈی دل اور گھن اور مینڈک اور خون, نشانیاں جدا جدا, پھر وہ بڑھائی کے خواہاں ہوئے اور وہ قوم مجرم تھی.
فرعونیوں پر جو مختلف عذاب آئے, قرآن پاک نے اشارہ دیا, آئمہ تفسیر نے اسے کھولا, اور روایات کی روشنی میں توجہ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فرعونیوں پر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کے سلسلے میں کون کون سا عذاب آیا تھا. یہ آپ کے لیے تقریباً کافی سارے لوگوں کے لیے یہ عنوان ذرا نیا ہوگا. جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر اور سرکشی پر جمے رہے, تو ان پر آیات الہی یا مسلسل وارد ہونے لگی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب, فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے, انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا, بادل آئے, اندھیرا ہوا, کثرت سے بارش ہونے لگی. یہ پہلا عذاب ہے, کثرت سے بارش ہونے لگی. قبطیوں کے گھر, قبطی یعنی فرعون کے ماننے والے, فرعونی ان کا دوسرا نام ہے قبطی, قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا, یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ پہنچا. مسلسل کئی دن تک یوں رہنا پڑے, نہ بیٹھ سکو, نہ لیٹ سکو, نہ پکا سکو, نہ کھا سکو, نہ آ سکو, نہ جا سکو. ذرا اس سینس میں سے سمجھے نا, پانی ان کی گردن کی ہڈیوں تک آ گیا, ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب جاتا, جو کھڑا رہتا وہ تھکا رہتا, کیا کرتے, نہ ہل سکتے تھے, نہ کچھ کام کر سکتے تھے. ہفتے سے لے کر ہفتے تک ان پر یہ عذاب رہا. وہ ہفتے کا راز بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنی اسرائیلیوں نے وہ نافرمانی کی تھی نا ہفتے والے دن, تو اسپیشل ان کے لیے یہ دن ذرا اسپیشل تھا. جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن اسپیشل ہے, ایسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اسپیشل ہوتا ہے, اس لیے وہ ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں. اور ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے معاملات میں جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں. یہ ایک دن تو عبادت کا ہونا چاہیے. ہفتے سے لے کر ہفتے تک ان تک, 7 روز تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے, اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, پانی ان کے گھروں میں نہ جاتا. فرعونیوں کے گھروں میں پانی جمع ہوتا, بارش اتنی تھی جتنی ہوئی تھی, لیکن بنی اسرائیل کے جو گھر تھے ان میں پانی نہ اترتا. جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے, ہمارے لیے دعا فرمائیے حضرت, اللہ تعالی ہم سے مصیبت دور کر لے. جملہ محتاط ہی کہہ دیتا ہوں, بعض اوقات تاریخ ہمارے سامنے ہے, بعض اوقات کافروں کے بھی سمجھ آئی ہے نا کہ نبی کی زبان ہلے گی تو عذاب سے جان چھوٹے گی. کافروں کو بعض اوقات یہ بات سمجھ آئی ہے نا, مسلمانوں کو بھی اللہ کرے سمجھ آئی جائے تو اچھا ہے. تو حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیے, یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. نہیں بس اب ختم, ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ سچے ہیں, بڑا وعدہ شاید کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہاتھ اٹھا دی, اے اللہ تعالیٰ چھوڑ, معاف کر, کہہ رہے ہیں کہ مان جائیں گے. اب میری بات سنو, پھر یہ مکر گئے,
توجہ کرو میری بات. میں خاص جملہ, میں ذرا تھوڑا سا آگے جاؤں پھر آپ کو وہ جملہ خاص لے کر جانا, اللہ نے مجھے اچانک نصیب فرمایا ہے, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جملہ محفوظ کرنا. ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دیئے, رب کائنات نے ان سے طوفان کی مصیبت ختم فرما دی, زمین میں سرسبزگی آ گئی, شادابگی آ گئی, اتنی زیادہ کہ پہلے کبھی بھی نہ آئی تھی, کھیتیاں خوب ہوئیں, درخت خوب پھلے. تو اب فرعونی کہنے لگے, اچھا اچھا وہ پانی عذاب نہیں تھا, وہ تو نعمت بن کر آیا تھا. جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی تاثیر کو, یہ تو نعمت بن کر آیا تھا, تو موسیٰ یہ تو ہمارے لیے اللہ نے نعمت بنا دیا ہے, یعنی یہ جملے انہوں نے بولے. تو ایمان پھر نہ لائے, ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا, ٹڈیاں ان کے گھروں میں بھجوا دیں, وہ ان کی کھیتیاں کھا گئیں. ایک ٹڈیاں کپڑے ٹک جاتی ہیں, تو وہ جو آئی تھی نا وہ کھیتیاں کھا گئیں, ان کے پھل کھا گئیں, درختوں کے پتے کھا گئیں, مکانوں کے دروازے, چھتیں, تختے, سامان, لوہے کے قلعے تک وہ ٹڈیاں کھا گئیں. اللہ تعالیٰ ان پر جو یہ عذاب اللہ نے بھیجا تھا, عذاب تو ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور قبطیوں کے گھروں میں وہ ٹڈیاں بھر گئیں, اور بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک ٹڈی بھی نظر نہ آتی. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, ایک ٹڈی بھی نظر نہ آتی. تو اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ نا بس غلطی ہوئی تھی, ایسی ہم نے نہیں مانا, بس ایک بار پھر دعا کر دیں, بس اب ہم پکے مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ نہیں ماننا, کون مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے. جب پہلی بار پانی کا عذاب آیا تو معافیا منگوانے لگے, اللہ کو پتا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتا کہ انہوں نے مارنا نہیں ہے, پتا تھا نا دوبارہ پھر مجھے عذاب بھیجنا ہوگا, بھیجا نا پھر اللہ نے عذاب. بولا تجھے جب پتا جو ہے, جملہ سنبھالنا, بولا تجھے پتا تو ہے انہوں نے مارنا نہیں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دینا کہ موسیٰ چھوڑ, ان کو ہم عذاب میں ہی پھنسائے رکھیں کہ انہوں نے مارنا نہیں ہے, ایسے کہہ دینا. کہا نہیں, اب نبی ہاتھ اٹھا چکا ہے. اب پھر اچھا تو نہیں لگتا نا کہ نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہم واپس خالی بھیج دیں, کوئی تو بات سمجھنی چاہیے نا. یہ پانچ بار ایسے ہوا, اللہ کو ہر بار پتا ہے انہوں نے نہیں ماننا, نہیں ماننا, نہیں ماننا, پتا ہے, لیکن نبی سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, کہا جا رہا بس ٹھیک ہے آپ کی رحمت, آپ کی رحم دلی یہ مشہور ہونی چاہیے, آپ جب جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے بھلے انہوں نے ماننا نہیں ہے, ہم آپ کی دعا کی لج لازمی رکھیں گے. اللہ اکبر. اچھا تو دوبارہ پھر جو معاف کر دیں غلطی ہوگی, بس اب ہم ایمان لائیں گے, پکا عہد و پیمان کیا. یہ عذاب بھی ان پر سات دنوں تک رہا, جو عذاب نمبر دو آیا یہ بھی سات دنوں تک رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات ہوئی, جو تھوڑی بہت کھیتیاں رہ گئی تھیں, جو پھل تھوڑے بہت رہ گئے تھے, تو انہیں دیکھ کر کہنے لگے بس کافی ہے اسی پر گزارا چلا رہیں گے, بہت سارا تو ٹڈیاں کھا چکی تھیں, کہ بس کافی ہے گزارا چلا لیں گے, پر ہم اپنا جملہ سنو, بس اسی پر گزارا چلا لیں گے پر اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. فرعون والا نہیں مانتے موسیٰ کو, رہنے تو یہ کام ہی ٹھیک ہے ہمیں, دوبارہ پھر مکر گئے, یہ تھوڑی کھا لیں گے پر اپنا دین نہیں چھوڑیں گے, فرعون ہمارا رب ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. چنانچہ انہوں نے پھر اپنا عہد پورا نہ کیا اور اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے. ایک مہینہ پھر عافیت سے گزرا. جملہ سناؤں آپ کو, میں نے کہا تھا راستے میں سبق لیں گے, عذاب آیا سات دن, عافیت رہی مہینہ بھر. کن پر؟ کافروں پر. سمجھ آتی ہے وہ جملہ اب سمجھ آیا؟ وسیعت رحمتی کل شئی, میری رحمت ہر شے سے بھی وسیع ہے, پکڑ کرتا ہوں پر میری پکڑ کے دن کم ہوتے ہیں اور سکھ دینے کے دن زیادہ ہوتے ہیں. راحتیں اللہ زیادہ دیتا ہے, ناراض ہوتا ہے پکڑ دکڑ کرتا ہے لیکن وہ دن کم ہوتے ہیں, لیکن خوشیوں کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو. یہ کافروں کا حال تھا, تو ایمان والوں کی تو شان ہی ماشاء اللہ اپنی ہے. پھر جب ایک مہینہ عافیت سے گزرا تو اللہ پاک نے ان پر دیکھا کہ نہیں مان رہے, تو جانتا تو تھا اللہ پاک نے, پھر قمل بھیجے ان پر. قمل یا قمل کا مشہور معنی تو جمعے ہوتا ہے, جمعے. اگرچہ اس میں اور بھی مفسرین نے اقوال کہے ہیں, یہ جو لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے یہ معنی بھی مراد لیا گیا, یا پھر ایک مخصوص قسم کا کیڑا تھا. الغرض جمعے ہوں یا گھن ہوں, اللہ پاک نے یہ عذاب ان پر بھجوا دیا. اس نے جو رہے کھے پھل تھے, کھیتیاں تھیں, انہیں بھی کھا لیا. وہ جو اب عذاب آیا تو انہیں بھی چٹ کر لیا. وہ کھانے کے بعد فرعونیوں کے کپڑوں میں وہ جمعے اور وہ گھن گھس جاتا اور ان کی بھویں ساری کھا گیا, پلکیں کھا گیا, اور ان کے جسم کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی نوچ کر کھانے لگ گیا, تو داغ پڑنا شروع ہو گئے جیسے چیچک کے داغ ہوتے ہیں. محسوس کرو نا, کئی گھن جسم پر چڑھ جائیں تو بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں تو ستیہ ناس ہی ہونا ہے. تو ایسے لگنے لگ گیا جیسے ان کے جسم پر چیچک کے داغ ہیں, سونا دشوار ہو گیا. پھر چیخ پڑے اور پھر چیخ کر کہنے لگے, اے موسیٰ واقعی ہم سے غلطی, ہم بھی کتنے بدبخت ہیں, اپنے آپ کو ڈانٹا ہم بھی کتنے بدبخت ہیں, آپ جیسے سچے بندے کو ہم نہیں مان رہے. بس ایک بار آپ ذرا دعا کریں نا, اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت ٹال دے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ مصیبت دور کر دی. یہ عذاب بھی ان پر 7 دن مسلسل رہا. پھر ایک مہینہ گزر گیا, اب یہ 3 عذاب آ چکے ہیں. پھر مہینہ گزرا تو انہوں نے خبیث تر عمل کرنے شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا, مولا نہیں مان رہے, ذرا حساب کرنا ان کا. اب اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر بھیجا. وہ دفاع دیا, قرآن پاک کے الفاظ مینڈکوں کا عذاب. اب جیسے آپ بیٹھے ہوئے اور فرعونی بیٹھتے تو ان کی جھولیاں ایک دم سے کدھر سے آتے, مینڈکوں سے بھر جاتی. ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھوں پر کود کر مینڈک بیٹھ جاتا, بازو اٹھتا تو بازو پر 10-15 کدھر سے آ جاتے, چھلانگے مار کر بازو پر چڑھ جاتے. کوئی فرعونی بات کرتا نا تو بات کرنے کے لیے منہ کھلتا ہے, منہ کھلتا تو چھوٹی سی مینڈکی مار کر چھڑانگ اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتی. یہاں تک حالات ان کے بن گئے, بیٹھتے تو مینڈک, لیٹتے تو رات کو لیٹتے تو مینڈک ان کے جسموں پر وہ پھدک پھدک کر گھومتے تو کہاں نہیں لاتی ہے, وہ چھوٹی سی چھپکلی کہیں گر جائے بندے کے اوپر تو بندہ مار کے چھلانگ مندرے تک جا پہنچا ہوتا ہے, چھپکلی میرے اوپر چڑھ گئی ہے. وہ لیٹتے تو ان کے اوپر مینڈک جناب یاری چڑھ جاتے, پھر چیخ پڑے رو پڑے, ہو غلطی ہوئی ہے یار. اب شرم تو آتی ہے بار بار, اب کس منہ سے جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے پکی توبہ. اب سٹائل تو ہے نا, کوئی تو انہوں نے سٹائل کیا ہوگا نا, الفاظ یہی ہیں, اب کی بات پکی توبہ موسیٰ, بس ڈن, ایمان لائیں گے, بڑی سہیلی کو چھوڑ دیں گے. ذرا اللہ سے کہیں نا جان چھوڑ دے ہماری, یہ بڑا مصیبت بن گئی ہمارے لیے, پکی توبہ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ انہوں نے مارنا پھر بھی نہیں ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا چھوڑ دے, اللہ نے کہا چلو چھوڑ دیتے ہیں. موسیٰ پاک آپ نے کہا چلو چھوڑ دیتے ہیں. مہینہ کو پھر صحیح رہے, لیکن مانا انہوں نے پھر بھی رہا, صحیح رہے یعنی عذاب نہیں تھا, ایمان لا کر نہیں صحیح رہے یعنی عذاب نہ آیا تو رہے. مہینہ گزرا تو پھر معاملہ خراب, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو پھر بھی نہیں مانے ہیں, کہا اچھا پیغمبر پکڑ لیتے ہیں, پھر پکڑ لیتے ہیں. اب ان پر جو عذاب آیا وہ خون کا عذاب تھا, نہروں کے اندر تھا پانی لیکن خون بن گیا, نلکوں سے پانی نکالتے لیکن خون بن جاتا, کنوؤں سے پانی نکالتے خون بن جاتا. تعجب تر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اسی کنویں سے پانی نکالتے پانی ہوتا, یہ آتے تو خون بن چکا ہوتا. فرعون کے سامنے وہ چیخے اور کچھ کر رب, کیسا رب ہے تو کچھ کر رہے. اس نے اپنی طرف سے جو کیا وہ یہ تھا, ایسا کرو جب بنی اسرائیل کی عورتیں پانڈے پڑھنے واسطے جاویں نا تو آپ ان کے ساتھ جایا کرو, بوکا وہ نکالیں گے لے آپ لینا. یہ رب صاحب بندوبست کر رہے ہیں اپنے بندوں کا, پانی وہ نکالیں گے لے آپ لینا. اب وہ فرعونی بنی اسرائیل کی عورتیں پانی نکالتی کنویں سے, پانی ہوتا پکڑا ہوتا پانی ہوتا, جب وہ اپنے مٹکی میں ڈالنے لگتی تو کہتی پہن تھوڑا کوئی ادھر بھی پاوے نا, تو جب وہ ادھر پلٹتے تو وہ سارا کا سارا خون بن جاتا. اللہ کی قدرت سے کیا ہے یار, اللہ نے وہ بڑے پریشان ہوئے. یہاں تک نوبت آ گئی, پیاس اب 7 دن مشکل تو ہے, یہ تو کوئی کربلا کا مسافر سہ سکتا ہے نا, ہر کوئی نہیں سہ سکتا ہے وہ پیاس جب شدت سے کہیں. تو اب اگلا حربہ انہوں نے یہ کیا کہ منتیں ترلے پہن اپنے منہ میں لے جا کر کلی کر میرے منہ میں, تاکہ کچھ تو پانی پینے کو مل جائے. آپ آئی جی ذرا پانی پیو نا, دو کو قطرے ہمارے منہ میں ڈال دو. اپنے منہ میں لے جانے کے بعد اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا بھی تم کر کے دیکھو نا. وہ بنی اسرائیل منہ میں ڈالتے تو پانی ہوتا, اور جب کرلی کر کے ان کے منہ میں ڈالتے ادھر آ کے پھر خون بن جاتا. اللہ رب العالمین نے وہ ایسا ان پر عذاب بھیجا کہ وہ پھر ان کے لیے خون بن جاتا, بے چین ہوئے مستر ہوئے. فرعون نے اپنی طرف سے ایک نئی ترکیب لڑائی, سن لے وہ بھی. اس نے کہا میں پانی پیتا ہی نہیں. اس نے کیا کیا, کسی درخت کے پاس گیا نا, درختوں کی چھان کے اندر بھی پانی ہوتا ہے پتا ہے ہمیں, اس نے ایک چھال پکڑ کر نچوڑی تاکہ نہ کنویں سے نکلے گا تو نہ خون بنے گا. نچوڑی تو جب تک نچوڑا دیکھ رہا ہے پانی کے قطرے ہیں منہ میں گیا تو پھر خون بن گیا. اس نے اس طریقے سے اپنی پیاس بجھانا چاہیے لیکن وہ انہیں پینے کو میسر نہ ہوئی. آخر کار سب کے دل نے گواہی دی, اب آخری بار چلیے پھر موسیٰ کے پاس, گزارا ادھر ہی ہے, اس کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں چھوڑ دیا, لیکن اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے. یہ وہ ہے یہودی, یہ وہ کافر ہے جو اتنی بار دیکھنے کے باوجود بھی ایمان پھر بھی نہ لائے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے بنی اسرائیل, کم وہ بھی نہیں تھے, پرلے درجے کے. ابھی قرآن بولتا ہے ان کے بارے میں, بنی اسرائیل بھی پرلے درجے کے بدماش تھے. یہاں سے نکلے تو اگلے ہی کہیں علاقے میں گئے تو دیکھا ایک قوم ہے وہ سر جھکا کر کسی بت کے سامنے سر پھینکا ہوا ہے, اسے رب مانا ہوا ہے. تو اپنے ہی نبی سے ریکویسٹ کرنے لگے, نہ ایک اے جے رب سانو بھی چاہیے ہونا کہ تم سارا بھی دل کر دے کہ رب اس کے سامنے سجدہ کریے, کوئی ایسا رب ہمیں بھی دے دو نا, تو وہ پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک مانگنے لگ گئے. یہ بھی کم نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے ہوئے تھے. اللہ پاک نے اس لیے ان کی شریعت بڑی سخت رکھی ہوئی تھی. کافی لمبی کہانی ہم نے پڑھی ہے, اب ان میں سے بعض اجزاء الفاظ میں ہم تلاوت کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد کچھ اگلی تفاصیل ہوں گی جو اگلے رکوعوں کے اندر ہم مطالعہ کریں گے.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل.
اور جب ان پر ہلاکت افروز افتاد پڑتی کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیں اس عہد کے سبب جو آپ سے ہوا, اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کی معیت میں رخصت کر دیں گے.
فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون.
بس جب ہم ان سے ایک وقت تک کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے جس مدت تک کے لیے انہیں پہنچنا ہوتا جبھی وہ برگشتہ ہو جاتے.
فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بان انہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین.
تو ہم نے انہیں سزا دے دی, پھر ہم نے انہیں گہرے سمندر میں غرق کر دیا. سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت میں پڑے رہتے.
آخر کار یہ ڈبو کر مار دیے گئے.
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ.
اور ہم نے ان لوگوں کی قوم کو مالک بنا دیا زمین کے مشارق اور مغارب کا جو کمزور سمجھ لیے گئے تھے, اور زمین میں جس میں ہم نے برکت رکھ دی, اور آپ کے رب کا کلمہ جمیل اولاد یعقوب کے حق میں پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا, اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی تیار کی ہوئی عمارتیں اور لگائے گئے چمن ملیامیٹ کر دیے.
کمزوروں کو اللہ نے زمینوں کا مالک بنا دیا, مالداروں کو اللہ پاک نے ڈبو دیا, طاقتوروں کو مار دیا, اور جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں اللہ پاک نے انہیں زمینوں کی بادشاہت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چاہے تو تخت کو گھاس کے تنکے کے برابر کر کے بہا دے پانی میں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چاہے تو غریبوں مسکینوں کو اٹھا کر بادشاہت کا تاج پہنا دے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر.
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها الهه كما اله كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون.
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسی قوم پر گزرے جو اپنے بتوں کے لیے عبادت نشین تھی. وہ بول پڑے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک صنم عبادت کے لیے بنا دے جسے ان لوگوں جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں. موسیٰ بولے بے شک تم جہالت میں پڑی ہوئی قوم.
میرے جاہلو ابھی میں تمہیں اللہ کی وحدت کی بات بتا رہا ہوں, اس کی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہے, تو پھر ہے بھی کوئی اور خدا ہمیں بھی اس طرح کا لے دے.
ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے, اور وہ جو کچھ کرتے ہیں باطل بھی تو ہے.
قال اغير الله يبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين.
موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہیں جہاں بھر میں فضیلت بخشی.
واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں اذیت ناک عذاب چکاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے, اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ابتلاء عظیم تھی.
وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.
اور ہم نے موسیٰ سے باہم 30 راتوں کا وعدہ دیا لیا اور مزید 10 راتوں سے اس کی تکمیل کی, تو موسیٰ نے اپنے رب کی طرف سے چہل شب پر مشتمل میقات پورا کیا, اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری نیابت کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کا راہ پیچھا نہ کرنا.
موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا عنوان ہے, آئیں ہم یہ سماعت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال اور حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی. حکم ہوا 30 روزے رکھیں, جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہنے مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی, وہ پیٹ خالی رہنے سے جو ہمارے ساتھ بھی رمضان میں ہوتا ہے. آپ نے مسواک کی, ملائکہ نے عرض کیا ہمیں آپ کے دہنے مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی, آپ نے مسواک کر کے اسے ختم فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحج میں 10 روزے چلے آپ اور رکھ لیں. اللہ اکبر. یار دیکھو, فرشتوں نے کہا آپ کے منہ سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے, روزے رکھے تھے نا آپ نے, بڑی اچھی خوشبو آتی ہے. تو اللہ پاک نے کہا چلو موسیٰ علیہ السلام 10 روزے اور رکھ لیں تاکہ وہ جو ایک اچھی سی خوشبو ان کو ملتی تھی ایک بار پھر انہیں میسر ہونے لگتے ہیں. یہ آپ کی خوشبو کو بڑا پسند کرتے ہیں, روزے رکھے نا ذرا. اب آپ سمجھیں وہ حدیث پاک, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار ہوتا ہے تو اس کے منہ سے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو ہمک سی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی افضل ہوتی ہے. اس کے پیچھے راز تھا, اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ اس نے اس کو. لیکن ہماری شریعت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا آپ نے مسواک کی ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے تو ختم نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہماری شریعت میں روزہ رکھ کر تو مسواک کرنا جائز ہے. روزہ رکھ کر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو اللہ نے انعام دینا ہے وہ پھر بھی عطا فرما ہی دینا ہے, وہ باقی رہے یا باقی نہ رہے تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما ہی دینا ہے. ہر رمضان میں بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی مسواک کر سکتے ہیں جی وہ ختم ہو جائے گی, تو بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا, ختم ہو گئی تھی تو وہ ان کا ماجرا تھا, اللہ کے ساتھ ہمیں اسے ختم کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر آئے اور ان کے رب نے انہیں کلام سے شرف بخشا, عرض کی اے میرے رب مجھے رؤیت سے نواز, دیکھوں میں تجھے. فرمایا تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے, ہاں پہاڑ کی طرف نگاہ کرو, اگر تو وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو عنقریب تم مجھے دیکھ پاؤ گے. پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ نور ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے خود ہو کر گر پڑے. پس جب انہیں افاقہ ہوا عرض کی پاک ہے تو, رجوع میرا تیری ہی طرف ہے اور میں پہلا مومن ہوں.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کلام تو ہوا, اللہ سے باتیں ہوئیں, یہ تو معجزہ قرآن پاک سے ثابت. التجا ہوئی کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں, فرمایا کہ ابھی فی الحال یہ نہیں. اب اس معاملے میں ہمارے پاس تفصیل کیا ہے, چند جملے ہم سماعت کرنا چاہیں گے. آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, اس پر ہمارا ایمان ہے. اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت کو سمجھ سکیں. البتہ جو اخبار اور روایات میں وارد ہے وہ یوں ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی, پاکیزہ لباس پہنا, روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے. اللہ سے قرب پانے کے لیے جملے محسوس ہوئے, پھر سنیں, اللہ کے مقام قرب میں جا رہے ہیں. طہارت کی, پاکیزہ لباس پہنا, روزہ رکھا, پھر کوہ طور پر تشریف لے کر گئے, تو اللہ کے قرب کی منزل گندگی میں نہیں ملتی. سمجھو, گندگی میں جادو ہوتے ہیں, یہ جادوگروں کو نجاستوں میں ہاتھ مارنا پڑتا ہے, انہیں راتیں یہ لئی کے کنڈوں پر گزارنی پڑتی ہیں, روڑیوں پر انہیں بیٹھنا پڑتا ہے, یہ جادوگروں کا کام ہے. اللہ کا مقام قرب یہ طہارت میں, پاکیزگی میں, نفاست میں اور بندگی میں حاصل ہوتا ہے. اہل سنت آپ کو میں نے کہنا چاہا اس کے بعد کیا پڑھو گے اور کہاں سے پڑھو گے, کہ اب بھی اگر تمہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ گندے پیلے لوگ ولی نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو 6-6 مہینے غسل نہ کرائیں, بال اٹھے ہوئے ہوں ان کے اور مسجد سے قریب نہ جائیں, مذہب سے کوئی لگاؤ نہ ہو, یہ گندے پلے لوگ, ایسے گندے پلے لوگ ہوتے ہیں, یہ ولی نہیں ہوتے, کتب نہیں ہوتے, یہ غوث نہیں ہوتے, یہ تو بیچارے ابھی الف بے بھی ان کی سیدھی نہیں ہوتی ہے اور ہم اپنی نالائقیاں کہ ان کو غوث زما سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہزار بار میں کہتا رہوں گا, آپ مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو نہ مانو, کل قیامت والے دن آپ کم از کم میرا گریبان نہیں پکڑیں گے جو میرے پاس آنے والے ہو, کہ میں نے ان کو بتایا نہیں تھا. اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے وجود پر تقوی کا لباس ہوتا ہے اور حضور کی سنت کا لباس ہوتا ہے. وہ کوئی کرامت نہ بھی دکھائے تو اللہ کا مقرب ہے, وہ روٹیاں 2 کی 4 نہ بھی کرے تو مقام قرب پر فائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4-4 فرسنگ 12-12 میل ادھر 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 ہر طرف سے پہاڑ کو ڈھانپ لیا. شیطان اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک بھی وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے جو فرشتے تھے وہ جو کندھوں والے, انہیں بھی ہٹا دیا گیا, ہٹو بھائی آج ہم اپنے کلیم سے کلام فرمانے والے ہیں, ہم اپنے محبوب ہیں نا, پھر محبوبوں کے ساتھ خلوت ہی ہوتی ہے. تو ہر سب ہٹ گئے, سب ہٹا دیے گئے, آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ ہوا میں کھڑے ہیں, اور آپ نے عرش الہی کو صاف صاف دیکھا, قرب الہی کا مقام, عرش الہی کو صاف صاف دیکھا, اور فرشتے جو قلم لے کر کے تو بندوں کی تقدیریں لکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آج ان کے قلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے کلام فرمایا, آپ نے اس کی بارگاہ میں جو اپنے معروضات پیش کرنے تھے کیے, کلام سنا تو دل میں خیال آیا کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اگر وہ دکھے تو کیا مزہ ہوگا. یہ سبب بنا وہ اندر سے چاہت کے پیدا ہونے کا کہ باتیں سنو تو اتنی اچھی اچھی ہیں تو اگر دکھے گا تو کیسا لگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا, تو کہنے لگے کہ مولا اگر دیدار بھی ہو جائے تو رب کائنات نے یہ نہ کہا کہ میں دکھ نہیں سکتا. یہ لمبی چوڑی بحث ہے علم العقائد کے اندر کہ اللہ کا دیکھنا ممکن ہے کہ محال ہے. تو فریقین دلیل اسی آیت کو بناتے ہیں. یہ بھی آپ کو طرفہ تماشا بتاؤں, متکلمین جو علماء ہیں وہ اختلاف کرنے کے باوجود جو کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا جا سکتا دلیل وہ بھی اسی آیت کو بناتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے دلیل وہ بھی اسی آیت کو بناتے ہیں. جنہوں نے کہا نہیں دیکھا جا سکتا, ان کی دلیل تو آپ کو جلدی سمجھ آ گئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا نا مولا اپنا آپ دکھا, کہا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں دکھ اللہ دکھ نہیں سکتا تھا وغیرہ دکھا نہ دیتا اللہ تعالیٰ اپنا آپ. یہ ان فریقوں کی دلیل مکمل ہوئی. اور جو دوسرے فریق تھے انہوں نے کہا کلام میں غور کرو, رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھ نہیں سکتا, یہ کہا ہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا. جیسے سورج دکھ تو سکتا ہے پر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, وہ روشنی بڑی تیز ہوتی ہے نا, تو انہوں نے کہا اللہ نے یہ کب کہا کہ میں دکھ نہیں سکتا, یہ کہا کہ موسیٰ پیارے آپ دیکھ نہیں سکتے ہو. اور ایک بات میں آ کر چھوڑ کر جانے لگا ہوں, پتہ نہیں ہے کہ کہیں فٹ ہونے بھی ہے کہ نہیں, علماء کو تو فوراً سمجھ آ جائے گی. اگر علماء کے الفاظ بولوں وہ تو یہ ہیں, منطوق سے مسکوت کی نفی نہیں ہوتی, منطوق سے مسکوت کی نفی نہیں ہوتی. کام اسے کہو جی علامہ صاحب نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں, میں بولوں یہ منطوق بولوں, میں بولوں یہ اور یار ان سے پوچھ لو, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے, جو میں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو, بس اس کلام سے یہی ثابت ہوا. رہی بات یہ کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا, وہ اس کلام سے ثابت نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ آئندہ بھی آگے جا کر بات آنی ہے, تو کہا کہ موسیٰ پیارے آپ دیکھ نہیں سکتے, یہاں سے صرف یہ سمجھ آیا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, جو چیز اللہ نے کہی نہیں وہ مسکوت ہے, چپ ہے, میں دکھ سکتا ہوں کہ نہیں وہ تو بات بولی نہیں ہے اللہ پاک نے, اللہ نے یہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, دکھ سکتا ہوں کہ نہیں اس پر بحث ہی نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر بتایا کہ ہاں دکھ تو سکتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. حضور نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا تو کہا وہ دکھ سکتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. باہر کیا یار, یہ اس مجمع کی بحث نہیں تھی, میں نے ایسے ہی جاتے جاتے آپ کو ایک وہ محبت کی چپت لگائی ہے کہ کچھ ایسا بھی ہے, محبت کی چپت لگائی ہے کہ کچھ ایسا بھی ہمارے مذہب میں ہے. اللہ اکبر. تو ولم میں ترجمہ ہو گیا
جی,
جب وہ اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی ڈالی کہ ادھر دیکھ اگر یہ سلامت رہا تو پھر آپ بھی دیکھ پاؤ گے, وہ ایک تجلی پڑی تو وہ پہاڑ تاب نہ لا سکا, ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی وہ اللہ کا جلال بھرا, وہ جب نور کی تجلی پڑی تو آپ بھی اللہ کے حکم سے بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا, جب پھر دوبارہ ہوش مبارک بحال ہوا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, مولا تو پاک ہے میں مانتا ہوں کہ بسی کے بانی دیکھ سکتا, میں مانتا ہوں اس بات کو. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین,
فرمایا اے موسی بے شک میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت انتخاب بخشی, اپنے پیغامات اور کلام سے تم محفوظ کیجئے جو کچھ میں نے تم کو دیا, اور شکر ادا کرنے والوں میں سے رہیے.
وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوۃ وامر قومک یاخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين,
اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی نصیحت اور ہر شے کا تفصیلی علم, تو اسے قوت سے تھامیے اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس کی خوبیوں میں بھی کمال تک سے اسے اختیار کریں, ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا.
وَكَتَبْنَا
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
عن قريب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو نہ حق زمین میں تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ ہر آیت کو دیکھ لیں تو بھی انہیں نہ مانیں اور اگر راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے بھی راہ نہ بنائیں اور اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ تو اسے راہ بنا لیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے غفلت برتتے رہے.
متکبر کی ایک بڑی خطرناک نشانی قرآن حکیم نے کہی ہے, متکبر بندے کی جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے باقی سب کچھ غلط ہے, جو بندہ اس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کی اللہ پاک نے ایک بڑی خطرناک نشانی بیان کی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں آ بھی جائیں نا تو اس کی توجہ ہی ادھر نہیں جاتی, وہ اپنے ہی آپ میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں, اس کی توجہ ہی اللہ ادھر جانے نہیں دیتا اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اور آگے جا کر کہا کہ یہی متکبر بندہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر ابھی کہیں اس کے سامنے بدی کا دروازہ کھل جائے تو لپک کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. مذہب کے معاملے میں ایسے بہت سارے لوگ آپ پاؤ گے اپنے ماحول میں کہ جنہیں مذہب کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھلے وہاں پہنچنا نصیب نہیں ہوتا, لیکن دنیا کا گند مند اگر کہیں دکان کھل جائے نا تو وہ بھاگ بھاگ کر وہاں جائیں گے. یہ بات آپ مذہب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے اندر محسوس کرو گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ کمزوری دور فرما دے.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور القاء آخرت کی تکذیب کی ان کے سب اعمال اکارت ہو گئے, انہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اسی کا جو وہ کرتے تھے.
لطیفہ بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ بندوں کے دل ایمان کے لیے تازہ فرما دے. چند دن پہلے میں نے ایک صاحب کو دعوت دے دی, یار آپ اتنے پیارے ہو, آپ دیکھیں انہیں دورہ تفسیر شروع ہوا ہے ڈیڑھ مہینے کا, آگے سے وہ معقول دلیل اور عذر کیا پیش کرتا ہے. علامہ صاحب آپ کو پتا ہے الیکشن سر پر ہیں, میں الیکشن میں حصہ لے بیٹھا ہوں تو آپ ظاہر ہے الیکشن چھوڑے تو نہیں جا سکتے نا. شاباش بندے کے پتر, جتانا یا ہرانا یہ تو اللہ کا کام ہے. قرآن چھوڑا جا سکتا ہے پر الیکشن نہیں چھوڑے جا سکتے. نتیجہ سمجھ آ گیا؟ الیکشنوں کے لیے پھر بھی موقع میسر ہیں, لیکن اس کی زندگی میں جیسے آپ کی زندگی میں اللہ نے خود میری زندگی میں خود میری اپنی زندگی میں اللہ نے یہ پہلی بار موقع بنا دیا کہ آپ کے بہانے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ آ جاتے ہو, مجھے پڑھنا پڑتا ہے, آپ نہ آؤ تو میں کہوں آتے تو ہے نہیں چھوڑو یار, تو آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی کرم سے نواز دیا کہ میں بھی وہ ڈیڑھ مہینے میں فٹافٹ بے شمار مضامین قرآن پاک کے تازے کر لوں گا. تو موقع زندگی میں, لیکن آپ محسوس کریں نا کہ وہ کہہ رہے کہ الیکشن تو نہیں چھوڑے جا سکتے, لیکن آپ کو پتا ہے علامہ صاحب قرآن تو چھوڑا جا سکتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
اور قوم موسى نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا ایک ایسے پیکر میں جس سے گائے کسی آواز آتی, کیا وہ یہ نہ جان سکے کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا اور نہ ہی انہیں راہ حق کی ہدایت دیتا, اسے جا معبود بنایا اور تھے ہی وہ ظلم کرنے والے.
یہ جو الیکشن گزرے ہیں, ایک بندہ ملاقات ہوئی کہنے لگا فلانا رات کو میرے گھر آیا, وعدے لیتا رہا کہ ووٹ مجھے دینا, جان نہیں چھوڑ رہا تھا. میں نے کہا اچھا یار تورے ہی دوں گا, تو اٹھ کر چلا گیا, پھر مجھے کہتا ہے پر میں نے دینا دونا کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تم چکر کاٹو سو سو ایک گھر میں, تمہارے سامنے وعدہ کرنے ووٹ نہ دیں, اور اگر تم اللہ کے گھر کہیں اس کی مولا تو اگر جانے میرے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے تو مدد کر دے, اللہ خود ہی ان کا دل پھیر دے گا, دے دو یار اس کو ووٹ دے دو, اللہ خود ہی ان کا دل پھیر دے گا. یہ ماحول ہمارا کھلی کتاب ہوتی ہے, اس میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قوموں کے احوال سامنے لاتا ہے نا کہ ان کو دیکھو تو یہ نتائج تھے, تو ہماری بھی تو ایک قوم ہے نا, اپنے ماحول سے بھی ہم بہت سارے نتائج لے سکتے ہیں اور بہت سارے نتائج سیکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعاجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
وجب موسى اپنی قوم کی طرف لوٹے جلالت ما آپ رنجیدہ بولے بہت بری خیانت کم کی تم نے میرے بعد, کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں جلدی کی اور آپ نے تختیاں ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے لگے. انہوں نے عرض کی ماں جائے بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے وہ سرے سے مار ہی دیتے, تو دشمنوں کو میرے معاملے میں خوش نہ کیجیے اور نہ ہی مجھے ظالم قوم کے ساتھ رکھیے.
حاصل کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے گئے پیچھے سامری جادوگر نے وہ ایک سازش کی اور سازش کر کے تو عورتوں کے زیورات اکٹھے کروا کر پگھلائی اور پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر جیسے وہ کگو ہوتا ہے بچپن میں کھلونا مٹی کا بنا ہوا پھونک مارو تو آواز آتی ہے کہو 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 کی آواز آتی ہے, تو اس نے اس کا سانچہ کچھ ایسا بنایا کہ ہوا جب چلتی تو ہوا کے چلنے کے بعد جب آگے سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہوتی ایسا مرلی بانسری یہ ایسا کچھ اس نے سسٹم کیا, ہوا آتی اور نکلتی تو آواز پیدا ہوتی. تو اب اس نے کہا یہ رب موسیٰ کس رب کے پاس گیا, رب تو تمہارا یہ بیٹھا ہوا. تو قوم تھی پہلے ہی ایسی, وہ تو چاہتی تھی کہ رب وہ ہوتا ہے جو دکھے, کہا نہیں تھا انہوں نے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک رب سامنے نہ ہو. تو وہ تو قوم تھی ہی اس کیٹاگری کی, سامری ان کی فطرت کو سمجھتا تھا جادوگر کہ یہ ہے اس کیٹاگری کی, جب تک اسے دکھے نہ یہ رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتا یہ دیکھو یہ دکھ رہا ہے رب یہ ہے, تو قوم نے سر پھینک دیا لیکن بہت سارے ایمان والے پھر بھی بچے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا یہ قوم کا کیا حال ہوا پڑا ہے, اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ لہجوں میں جلال فرمایا میں نے آپ کو ان پر امین بنایا تھا اور جناب نے کہا بھان مقرر کیا تھا, یہ کیا حال کر دیا ہے قوم کا. کہا میرے بھائی میں نے بڑا سمجھایا تھا یہ مانے نہیں تھے, یہ بدبخت قوم ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ جھگڑے نہ ورنہ دشمن خوش ہوں گے. بھائیو جھگڑا نہ کرو آپس میں, دشمن خوش ہوگا, تیسری پارٹی خوش ہو جائے گی. یہ قرآن پاک کا جملہ سنو لا تشمت بی الاعداء, بھائی میرے ساتھ جھگڑا مت کرو, ایسا نہ ہو کہ دشمن خوش ہو رہے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے. میں نے یہ دیکھا بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تیسری پارٹی خوش ہو رہی ہوتی ہے, دو چاہنے والے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تیسرے بندے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں سے چلتے چلتے یہ معاشرتی سبق بھی تو لے لیجئے نا. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
کہا اے میرے رب معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے.
اللہ اکبر. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا تراشا تھا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے اور دنیا کی زندگی میں ذلت, اور ہم دین میں تراش خراش کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں.
دین میں تراش خراش کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. دین میں خراش تراش مت کیا کرو دوستو, تراش خراش ہم کیا کرتے ہیں, جو بات لگی کہ اس میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے مان لی, اور جس میں لگا پتہ کہ یار یہ تو خام خواہ کی مصیبت ہی ہے حکم چھوڑ دیا اور الٹا مولویوں پر بلیم کر دیا, مولویوں نے دین سخت کر دیا. مولوی صاحب کون ہوتے ہیں دین سخت کرنے والے, دین یا قرآن ہے یا حدیث ہے, قرآن اللہ کی طرف سے حدیث رسول اللہ کی طرف سے, ہمارا اس میں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ہم تمہاری چاہت پر ظہر کے چار فرضوں کو پونے چار تھوڑا کر سکتے ہیں, ساڑھے تین تھوڑا کر سکتے ہیں, ہم کیا کریں اس میں. بھائی جو بات دل کو اچھی نہ لگی, اور موریوں کی یہ جناب علی شرارت ہے نعوذ باللہ العزیز. یہ دین میں تراش خراش یہ ہر دور میں ہر ماحول میں گزشتہ کتابوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہوتی رہی, اور آج کل یہ میسیجز کے ذریعے بہت ساری ہو رہی ہے. کوئی سی بات کہہ کر حضرت علی فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں, ابو بکر فرماتے ہیں, یہ خاتون جنت کا قول ہے, یعنی کوئی سی بات لے کر بے دھڑک منسوب کر دی. یہ دین میں تراش خراش, اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. باقی میں مجھے پتہ ہے کہ محراب نشین جو کرتے ہیں دین میں تراش خراش, اور جب میں نے اتنا لفظ بولا تو سمجھ انہیں بھی آ گئی کہ دین میں تراش خراش محراب نشین بھی کرتے ہیں. بیبے بنو گولے نہ بنو, جتنا حضور فرمائے بس وہ کافی ہے, اس سے زیادہ محقق بننے کی ضرورت نہیں ہے. صاف صاف آیات کا انکار, ہاں جی صاف صاف آیات کا انکار. اتنے برس بیت گئے, قرآن کہتا جو ہے کہ ہم جب چاہے تو کسی کو غیب دے دیتے ہیں, تو ماننے میں تکلیف کیا, یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے. اور صاحب صاحب علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور ان جیسی اور بہت ساری آیات. اور نہیں جی یہ تو پھر اے یوں ہے نا, پھر اس طریقے سے تو پھر آپ تو میں کچھ بھی نہیں, الفاظ ضائع, لہجے ضائع, مقصد کچھ بھی نہیں. رب کائنات نے کہا دین میں تراش خراش کرنے والوں کا حال اچھا نہیں ہوتا.
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا تراشا تھا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے اور دنیا کی ذلت, اور ہم دین میں تراش خراش کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیں.
والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم.
اور وہ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد ایمان لے آئے, بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی بخشنے والا مہربان.
سبحان اللہ, اس کی رحمت کا بیان. گناہ کر کے بھی توبہ کرو, معاف کر دوں گا, میں معاف کرنا جانتا ہوں, معاف کر دوں گا.
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
اور جب موسیٰ کا غضب ٹھنڈا پڑا آپ نے تختیاں اٹھا لی اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر مشہور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے. حدیث پاک میں آپ کا جلال یہاں تک آیا, اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو کدھر آئے ہو جی؟ جی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. وہ جلال کی وجہ سے ہاتھ اٹھا تو ایک تھپڑ لگ گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. واپس چلے گئے, مولا تیرا بندہ تھا آنا ہی نہیں چاہتا, تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو تو ابھی واپس آنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو پھر حدیث پاک بخاری کی آگے بڑھ جاتی ہے, لیکن یہ ایک جلالی پیغمبر ہے جو کہ مشہور ہے. سب سے پہلے آ کر تو بھائی کو پکڑا, ہارون یار یہ کیا کیا ہے؟ کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, بڑا سمجھایا تھا. تو پھر جب طبیعت میں وہ جلال کی کیفیت ٹھنڈی ہوئی تو پھر کہا یہ دیکھو میں کتاب لے کر آیا ہوں اللہ سے, آؤ اس کو بیٹھ کر پڑھ دیا. دونوں بھائی وہ کتاب تھی وہ بھائی کے سامنے پیش کر دی.
واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایای أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کیے ہمارے وعدہ کے لیے, پس جب سب کو ایک زلزلہ نے گرفت میں لے لیا عرض کی اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا, کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ہم میں سے بے وقوف لوگوں کے کیے پر یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش, تو جسے چاہے اس سے گمراہ بنا دے اور ہدایت دے جسے چاہے, تو ہمارا مالک ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے.
آیت کو سمجھے اور آج جو واقعہ پیش آیا میرے سامنے فون پر اس کو سمجھے. حالات میں بعض اوقات بندہ کیا سے کیا بول جاتا ہے. وہ واپس آئے قوم میں, موسیٰ علیہ السلام تو دیکھا بچھڑے کے سامنے لوگ عبادت کے لیے سر پھینکے ہوئے ہیں اور یار اللہ سے توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. 70 بندے قوم سے لیے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں, معافی مانگا رہتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں جب پہنچے تو جب انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتا نر اللہ جہرۃ, اللہ سامنے آ کے گل کرے نا, تو رب کائنات نے جلال فرمایا 70 کے 70 مر گئے, 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام اب عرض دیکھیں, اے میرے اللہ تو چاہتا تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک فرما دیتا, جب یہ قوم کے اندر ہی تھے ادھر ہی ہلاک فرما دیتا اگر تو نے ہلاک ہی فرمانا تھا. اب ادھر آ کر یہ فوت مرے ہیں, میں اس حالت میں واپس جاؤں گا تو بیوقوف لوگ کہیں گے کہ موسیٰ ہمارے بندے مروائے ہو, وہ پہلے ماننے میں بڑی دقت سے کام لے رہے ہیں تو اب وہ پھر مزید کیسے مانیں گے, اور ہم مارنا تھا تو پہلے ہی ان کو مار دیتا, تیرے لیے کیا بائک تھا. لیکن اب یہ تو بیوقوف لوگ تھے جس طرح کا جملہ بول بیٹھے, ہم نہیں مانیں گے جب تک دیکھتے نہیں. تو کیا ان بیوقوفوں کے اس قول کی وجہ سے مولا تو اب مہربانی فرمانا, اب یہ جو ہوا بندے مرے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ اے میرے مولا یہ تو نے کام ٹھیک نہیں کیا کہ دیکھو نا 70 بندے مار دیے ہیں, نہیں کہا مولا یہ 70 بندے مر گئے ہیں یہ تو بڑی آزمائش بن گئی میرے لیے. اب ادب کا مقام, 70 بندے مر گئے مشکل بن گئی, واپس جائیں گے تو قوم کے سامنے کیا بات کریں گے؟ جو 70 گئے تھے وہ بھی مروائے ہو موسیٰ, 100 تانے تھے, لیکن یہ نہیں کہا مولا یہ تو نے مجھے پھنسائی دیا, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ مولا بڑی آزمائش ڈال دی ہے, مہربانی کر انہیں زندہ کر دے, ایک بار واپس لے جانے دے, پھر ان کے سامنے جو کرنا وہ کر لینا. جملہ واپس کریں, 70 بندے مر گئے لیکن جملہ ادب میں ہے, بولا آزمائش بن گئی ہے میرے لیے. آج ایک کال آئی تو ایک بہن کا بھائی فوت ہو گیا, وہ اس کا دوسرا بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ہماری بہن نے بھائی فوت ہوا تو لپٹ کر کے تو یہ جملے بول دیے ہیں, کیا حکم ہے اس کا؟ اللہ نے بڑا ظلم کیا ہے, دیکھو اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے نے تھے بڑا پراہ مار سٹیاس, اللہ کی نظر نہیں ساسنا, 4 نکے نکے بچے نے تھے مار سٹیاس, بتاؤ اس جملے کا کیا حکم ہے. وہ جو حکم تھا وہ تو میں نے اس کو بتایا, لیکن محسوس کرو قرآن پاک کے اس مقام سے دیکھو نا, اللہ بوٹیاں بھی تمہاری کٹوا دے, ہڈیاں بھی پسوا دے, خون گروا دے, تمہارے گوشت کا ایک ایک ریشہ بھی کسی سے نچوا دے, تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں شکوا کرنا جائز نہیں ہے. ایک نبی کا کلام تمہارے سامنے ہے, اتنا کہہ رہے ادب سے احمد اللہ ازمائش بن گئی ہے, یعنی اللہ کے حضور جیسے خود اپنے عجز کا اظہار ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی ذات پر شکوا نہیں ہے. اللہ تمہیں غریب رکھے, مالدار بنائے, بیمار رکھے, سو سو سال بیمار رکھے. ایک دم سے ایسا بھی ہوا پنڈی میں خاندان, پچھلے ہفتے بیٹی فوت ہوئی, اگلے ہفتے باپ فوت ہوا, ماں کو فالج ہو گیا, وہ سارے ہیں. میں نے ان سے کہا میری بہن سوائے صبر کے ہمیں اور کوئی چارہ نہیں ہے, چپ رہیں گے تو اللہ گزشتہ بھی مہربانیوں سے وہ جو نقصان ہے پورے فرما دے, لیکن منہ سے لفظ نہ نکالنا. اور ایسا صابر خاندان دیکھنا ہو تو میں کہوں گا نظر ایک بار کربلا لے کر جانی پڑے گی. نبیوں کی اولاد, علی اصغر گئے مولا ٹھیک ہے, علی اکبر گئے مولا ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ رفقا گئے مولا ٹھیک ہے, اور آخرکار خود بھی چلے گئے مولا اب بھی ٹھیک ہے, اور اتنا ٹھیک ہے کہ سر نیزے پر ہے لیکن اللہ کا قرآن پھر بھی تلاوت کیا جا رہا ہے. مولا ٹھیک ہے, تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اللہ اکبر. صابروں کا خاندان صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
اور اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے, اور آخرت میں بھی بلا شبہ ہم نے تیرا راستہ پایا. فرمایا میرا عذاب پہنچاؤں جسے میں چاہوں, اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے, سو بہت جلد اسے ان لوگوں کے نام کر دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں.
جو اب آیت آنے والی ہے بڑی اہم ترین آیت ہے. رسول پاک علیہ السلام کے 10 قسم کے اوصاف جلیلہ بیان ہوئے ہیں, وہ 10 کے 10 میں یہاں کھول کر تو نہیں کہہ سکوں گا, البتہ ان میں سے جو آپ کے لیے اپروچیبل نہیں ہے وہاں تک آپ کی رسائی کرنے کے لیے وہ کھول کر کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون.
وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ حکم دیں گے انہیں بھلائی کا اور برائی سے روکیں گے اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے اور گندگیوں کو ان پر حرام کریں گے اور ان کا بوجھ ان سے اتاریں گے اور ان توقوں کو جو ان پر بوجھ بنے ہیں. سو جو ان پر ایمان لایا اور ان کی خوب تعظیم کی, ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.
رسول اللہ کی ایک شان یہ بیان کی کہ جو ان کے پیچھے چلے گا ان کا حال کیا ہوگا. اولئک هم المفلحون, خبر یہ پڑی ہوئی ہے, خبر بعد خبر یہ پڑی ہوئی ہے, جو ان کے تابع ہوگا اللہ ان کو کامیابی دے گا. کن کے تابع ہوگا؟ اس نبی کے جس کی یہ بھی شان ہے, یہ بھی شان ہے, یہ بھی شان ہے, یہ بھی شان ہے. تو کون سی؟ میں پہلی بات تو یہ کہ محمد جو رسول ہے نا, یہ نبی بھی ہے. آپ کہتے ہو رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے؟ ہاں جی فرق ہے, لیکن وہ نہیں کہتا جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح آسان کر کے, نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کتب کے اندر, وہ نہیں, نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو ان باتوں کی بھی خبر اور علم لوگوں کو بتا دے جہاں تک لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے, دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, رسائی نہیں تھی. نبی وہ بھی کھول کر سامنے بیان کر دے, اسے نبی کہتے ہیں. بہن کی شان یہ ہے کہ جہاں تک تم سارے مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے, محمد پاک اکیلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. جنت کی خبر حضور نے دی بلکہ دیکھی, ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا. دوزخ حضور نے بیان فرمایا, برزخ کے اندر کے احوال بیان فرمائے. تو نبی اس لیے اعلی حضرت لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہیں اکثر غیب بتانے والا. نبی کا معنی ترجمہ یہ کہتے ہیں غیب بتانے والا. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اس لمبی چوڑی بات کو ایک معنی کے اندر سمیٹ کر کے ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو نبی ہے نا, ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. اس نبی پاک کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تورات اور انجیل, ہم قرآن پڑھتے نہیں, تورات اور انجیل کہاں پڑھیں گے؟ چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سید عالم علیہ السلام کے وہ اوصاف دریافت کیے جو تورات میں مذکور تھے. انہوں نے فرمایا، حضور کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں. اس کے بعد انہوں نے تورات تلاوت کرنا شروع کر دی، تو یہ تلاوت تورات کی ہے. اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر اور امیوں کا نگہبان بنا کر. تم میرے بندے ہو، میرے رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا. آپ بد خلق نہیں ہو، آپ سخت مزاج نہیں ہو، آپ بازاروں میں آوازیں اونچی کرنے والے نہیں ہو. دکانداروں، منڈی والوں، جن میں یہ عادت ہے، او سو سو آوازیں دن بھر میں، او گیا ہی ماس میں ایک جو منڈی میں چلتا ہے، ٹماٹر ساٹو ہے سارے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے نبی پاک کی شان کیا ہے، بازاروں میں ہوتے ہیں تو اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ آواز تک اونچی نہیں ہوتی ہے. رک کر کے توجہ تو ہمیں چاہیے نا، ہمارے نبی کی شان ہے آوازوں کو پست رکھنا بازاروں کے اندر. نبی پاک کی ایک اور شان تورات میں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. سبحان اللہ، کہنا آسان، معاف کرنا مشکل. جس نے تمہارے ساتھ آج تک برائی کی ہے، ذہن کو تیار کرو نا، 18واں سپارہ آنے والا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس نے آج تک 18 طبقے ہیں گجر خان میں جنہوں نے مجھے تنگ کیا ہے، اور اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے تو چاہا کہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں. 18واں سپارے میں رب کائنات نے کہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم انہیں معاف کر دو. میں تیاری کر رہا ہوں، ذہن کو سمجھا رہا ہوں آہستہ آہستہ. 18واں سپارے میں اللہ کا یہ فیض کماؤں گا، فضل. تو اگر یہ سن رہے ہو حضور کی شان، ہمت کرو نا، تیاری کرو. اس دن ہم سارے مل کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اے میرے اللہ، جس نے آج تک ہمیں ستایا ہے، برا سلوک کیا ہے، ہم سب انہیں معاف کرتے ہیں. اس دن ذہن تیار کرو نا اپنا. سننا آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے. سبحان اللہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں، علماء بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں گالی دے کر جائے کہاں، برا کہہ کر جائے کہاں. تو حضور کی شان یہ تھی کہ برائی کو برائی سے دفع کریں گے، برائی سے برائی کو دفع نہیں کریں گے. کوئی برا کرے گا تو آگے سے مصطفیٰ اچھا کریں گے ان کے ساتھ، اور کچھ نہیں دعا دیں گے، اللہ ان کا بھلا کرے، اور کچھ نہیں دعا دیں گے. لیکن خطا کاروں کو معاف فرماتے ہیں، ان پر احسان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست عطا نہ فرما دے. یہ اس نبی کی شان ہوگی، تورات میں لکھی ہوئی ہے. لوگ صدق اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارنے لگیں گے، اور تمہاری بدولت لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اللہ اکبر، اندھی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بہرے کان سننے لگ جائیں گے، غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں گے. یہ وہ شانیں تھی جو حضرت محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں لکھی ہوئی تھی. اچھا، ایک اور روایت ہم سن لیتے ہیں. حضرت کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے. حضور کی صفات میں تورات شریف کا یہ مضمون بھی نقل فرماتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے تورات شریف کا. حضور کی شان میں تورات میں اللہ نے یہ فرمایا، میں محمد پاک کو ہر خوبی کے قابل بناؤں گا. یعنی وہ سراپا خوبی ہوں گے، عیب شیب کدھر، عیب نہیں، سراپا خوبی ہوں گے. اور ہر خلق کریم انہیں عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار ان کا لباس بنا دوں گا میں، اطاعت اور احسان ان کی عادت بنا دوں گا، تقوی ان کا ضمیر بنا دوں گا، حکمت کو ان کا راز بنا دوں گا، صدق اور وفا کو ان کی طبیعت بنا دوں گا، عفو و کرم کو ان کی عادت بنا دوں گا، عدل کو ان کی سیرت بنا دوں گا، اظہار حق کو ان کی شریعت بنا دوں گا، اور ہدایت کو ان کا امام بنا دوں گا، اور اسلام کو ان کی ملت بنا دوں گا، اور نام ان کا ہوگا احمد. اللہ اکبر. بھائی، اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے اپنے دورانے کا بھی خیال کرنا ہے. اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نے جو تورات میں لکھی ہوئی تھی. ایک جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتی، کئی ہیں نہیں بھولتی، لیکن ایک تورات شریف میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کا جسم اتنا لطیف بنانا ہے، اتنا لطیف بنانا ہے کہ اگر چراغ جل رہا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی اس کے شعلے کو ہلا دیتی ہے. چراغ جل رہا ہو تو آپ صرف موبائل پاس سے ایسے کر دیں ہل جائے گا, وہ شعلہ اس کا ہل جائے گا. رب کائنات نے تورات میں لکھا ہم نے اپنا سونا محمد ایسا بنایا ہے جلتے چراغ کے پاس سے گزر جائے اتنا لطیف اور نورانی بدن ہوگا چراغ کے شعلے کو پتہ بھی نہیں چلے گا پاس سے گزرا بھی ہے کہ نہیں گزرا. یہ تورات شریف کے الفاظ میں نے آپ کو سنایا, اور بڑی شانیں ہیں تو پڑھنا چاہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہو. قل يا اغلى شان پھر دیکھو قران پاک کے الفاظ اغلا رکوع شروع ہو گیا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وہی جس کے ملک میں سب آسمان اور زمین ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ.
میں نے اس دن بھی آپ کو قرآن استدلال بتایا تھا, آج تو صاف صاف الفاظ ہے میں سب انسانوں کا رسول ہوں. اس کا معنی یہ ہے پہلی امتوں کا بھی رسول ہوں بعد والے انسانوں کا بھی رسول ہوں, بلکہ اس کا معنی یہ ہے میں تو رسولوں کا بھی رسول ہوں. قرآن میں اعلان ہوا انی رسول اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں حضور نے یہ اعلان کیا ارسلت الی الخلق کافہ, اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نا میں ان سب ہی کا رسول ہوں, ہرنوں کا, کبوتروں کا, اونٹوں کا, چرند کا, پرند کا, پتھروں کا, مٹی کے, میں سب کا رسول ہوں بھائی. یہ ہمارے آقا حضور کی شان ہے. ورسولا الی بنی اسرائیل, عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں, حضور کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے رسول ہیں. وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ,
اور قوم موسیٰ سے ایک طبقہ ہے جو حق کی راہ چلاتا ہے اور اسی حق کی وجہ سے متوازن زندگی بسر کرتا ہے.
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا یہ کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے. لوگوں کے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوا اتارا, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں, اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم اٹھاتے تھے.
میدان تیہ کے اندر یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا, من و سلوا کا اترنا, وہ ساری کہانی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
اور جب ان سے کہا گیا اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو سراپا خطا ہیں اور دروازے سے سجدہ کناہ داخل ہو تم ہماری خطاؤں کو بخش دیں گے, ان قریب نیک لوگوں کو زیادہ
سجدہ گناہ داخل ہو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے ان قریب نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے. هذه القرية وكلوا منها فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
بس ان میں سے ظالم لوگوں نے بات کو بدل ہی دیا ایک اور بات سے جو ان کہی تھی, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا, سبب یہ تھا کہ وہ ظلم کرتے تھے.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
اور اس شہر کا حال ان سے پوچھو جو دریا کے کنارے آباد تھا جب وہ ہفتہ والے دن حد سے تجاوز کرتے, جب سینچر والے دن مچھلیاں تیرتے ہوئے ان کے پاس آتی, جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا نہ آتی, اسی طرح ہم انہیں آزماتے ان کے فاسق ہونے کے سبب سے.
یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے, یہودیوں کو منع تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا, انہوں نے گڑے کھود لیے, ہفتے کو نہ پکڑتے مچھلیاں آ کر گڑے میں گرتی اتوار کو پکڑ لیتے, یہ واقعہ پہلے آ چکا ہے. لیکن آج اس میں ذرا یہ تفصیل آئندہ آیتوں میں آ رہی ہے کہ یہودیوں کے تین گروپ بن گئے تھے, وہ جو سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے ان کے تین حصے بن گئے تھے. ایک مچھلیاں پکڑنے والے تھے باقاعدہ جرم ہوا ان سے, ایک گروپ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا, نہ یار مچھلیاں نہ پکڑو اللہ نے منع کیا ہے, منع کرتے تھے انہیں, اور ایک گروپ وہ تھا جو چپ رہتا, نہ مچھلیاں پکڑتا اور نہ انہیں منع کرتا. تو آئندہ آنے والی آیتوں میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ وہ جو منع کرنے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا, برائی کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر کہا تو صحیح نہ کام از کم کہ یہ برا کام ہے, تو اللہ پاک نے انہیں پھر کامیابی عطا فرما دی اور دوسروں کو پھر اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. آئیں دیکھتے ہیں اگلی آیات میں یہ کہانی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
اور جب ان میں سے ایک گروہ بولا, کیوں آپ اس قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ نے ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے, اپنے رب سے معذرت کے لیے اور ممکن ہے وہ پرہیزگار بن جائیں.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
پس جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے, اور پکڑ لیا ہم نے ظلم کرنے والوں کو برباد کر دینے والے عذاب میں, کیونکہ وہ راہ حق سے بھٹکتے تھے.
تو پکڑا تو ہوا کیا, کیا عذاب دیا؟
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
بس جب وہ ڈیٹائی میں پڑ گئے اس سے جس سے وہ روک دیے گئے تھے تو ہم نے ان کے لیے کہہ دیا ہو جاؤ بندر ذلیل.
تو پھر اگلے دن جب ہوئے تو جیسے ہم کرتے ہیں, یار آج وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, کدھر گیا یار؟ تو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں اگلے دن ہوئے تو وہ نظر نہ آئے, سارے کے سارے نظر نہ آئے. تو باقیوں نے سوچا یارو بندے نظر نہیں آ رہے, بندے کدھر ہیں, پتا کرو یار ان کے گھر جاؤ, پتا گھر پتا کرنے کے لیے گئے, دروازے کنڈیاں لگی اندر سے بند, جو بھی کنڈیاں اس دور کی بنتی تھیں, تو یہ دیواروں پر چڑھ کر اندر دیکھا تو اندر انسان کوئی بھی نہیں, سارے بندر بنے ہوئے. پھر اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازے کھولے اور وہ بندر ان میں آنے والوں میں سے جو جس کا رشتہ دار ہوتا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا. وہ تو پہچان رہے تھے کہ یہ ہمارا چاچا ہے, تایا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, لیکن یہ اب ان بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے کہ کون ہمارا بھتیجا لگتا ہے تو کون بھائی لگتا ہے. تو جب ہر بندر اپنے اپنے رشتہ دار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا, اب یہ جو منع کرتے تھے اب یہ کہنے لگے سنو منع کیتا وی سی آر, پھر باز نہیں آئے ہونا, اللہ پاک دا عذاب آ گیا ہے نا, کیا یار تسا کیتا ہے. لیکن ان قریب پھر وہ ان بندروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا. یہ جو آج بندر ہیں یہ وہ نسل نہیں ہے. جب بھی کسی قانون یاد رکھو مذہب کا, جب بھی کسی قوم کو اللہ نے عذاب دیا, انہیں بندر بنا دیا, انہیں خنزیر بنا دیا, تو وہ پھر چند ہی زمانوں کے اندر اندر مار دیے گئے, مر گئے. یہ وہ نسلیں نہیں ہیں جو ان کی چل کر ہمارے پاس پہنچے ہوئے بندر ہیں, یہ وہ نہیں ہیں, وہ ادھر ہی مر مر گئے. یہ واقعہ ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا. ہمارے مذہب کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہیں بعض جگہوں پر, مثلا امام سے آگے مت بڑا کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارا منہ گدھے کا منہ بن جائے. اور بنا ہے بعض لوگوں کا, بنا ہے خاص کر کے ان لوگوں کا بنا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ دیکھتے ہیں بڑا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, وہ امام سے آگے آگے گئے تو ان کا منہ گدھے کا بن گیا. تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے. تو ہمارے یہاں بھی بعض اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن اللہ پاک نے حضور کے صدقے وہ جو آیت پیچھے رہ گئی, اللہ وہ جو آیت پیچھے رہ گئی, میں نے کہا اور بھی بڑی شانیں ہیں حضور کی, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پہلی قوموں پر جتنے بھی سخت سخت احوال تھے نا, اللہ پاک نے حضور کے صدقے وہ سارے ہم سے ہٹا دیے ہیں. مثلا پہلی قوموں کا کوئی بندہ گناہ کرتا, جتنا مرضی لک کر چھپ کر اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا, حاری صاحب رات کو یہ کرتے رہے, راما صاحب رات کو یہ کرتے رہے, قاری صاحب رات کو یہ کرتے رہے, مولانا صاحب رات کو یہ کرتے رہے, مفتی صاحب رات کو یہ لفظ میں ادھر کے بول رہا ہوں, تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا. حضور پاک علیہ السلام نے میں بھی بخاری کے الفاظ ہیں بھی اللہ نے میری وجہ سے وہ قانون ختم کر دیا. ہم سب کئی گناہ ہوتے ہیں راتوں کو چھپ کر کرتے ہیں, رات کو سوتے ہیں تو حاجی صاحب ہوتے ہیں, سویرے اٹھتے ہیں تب بھی لوگ حاجی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, سوتے ہیں رات کو علامہ صاحب ہوتے ہیں, سویرے اٹھو پھر بھی علامہ صاحب ہی ہوتے ہیں. اگر وہ معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہوتا تو ہم سارے رسوا ہو چکے ہوتے, ذلیل ہو چکے ہوتے. ہر بندہ لنگتے ٹپتے آتے جاتے دیکھتا کیا لکھا ہوا, او میں اس کو اچھا سمجھتا تھا, اے اللہ نے اس کا راز کھول دیا, یہ ایسا تیری ایسی تیسی, سو سو بیستیاں ہو جاتی. تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پہلی قومیں جب آخر کار نہ مانتی تو بندر بن جاتے, خنزیر بن جاتے, عذاب آ جاتا. مولا کائنات نے وعدہ کر دیا, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب اب قانون تبدیل, قانون تبدیل ہو گیا ہے مولا, اب کیا قانون رکھا ہے, جب تک آپ ہو ان میں عذاب نہیں آئے گا ان پر, رو کے رکھیں گے عذاب نہیں آئے گا ان پر. اگر کوئی سوال کر دے آج تو حضور پھر ہم میں نہیں ہے نا بظاہر, اگر کوئی سوال کر دے, محدثین نے اس کا جواب دیا ہے, اب سمجھو میرے حضور کا جواب, انی تارکم فیکم الثقلین, میں دو بڑی وزن دار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں, ایک قرآن ہے ایک آل محمد ہے. بولا آل محمد کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہ جسم ان کے ہیں, رگوں میں خون تو محمد پاک کا دوڑ رہا ہے نا. تو مصطفیٰ کریم اس فارم میں نہیں ہے, اس فارم میں آج ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن کنڈیشن چینج کر کے رب کا آئینہ تھے تمہارے اندر ہی رکھا ہوا ہے انہیں. یہ سادات کرام کا اللہ برا کرے ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہو, اس خون کی وجہ سے بچے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضور کو کسی نہ کسی انداز میں ہمیشہ رکھا جب تک آپ ہیں, ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہ بحث محدثین نے کی ہے, مجھے غریب کو کہاں پتا ہوتی, میں نے پڑھی ہے تو پڑھ کر آپ کو سنا دی ہے. اللہ اکبر.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
اور جب آپ کے رب نے اس امن کا فیصلہ کر دیا کہ ان یہود پر قیامت تک ضرور بھیجتا رہے گا ایسے شخص کو جو ان کو برا عذاب چکھاتا رہے گا, بے شک آپ کا رب جلد دینے والا ہے عذاب, اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
علماء فوراً سمجھے, میں آپ نے ہر اشارہ آپ کو نہیں سمجھاتا, کہنا علماء کو ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو کہنے کے لیے مجھے زیادہ ورڈنگ چاہیے ہوتی ہے. علماء اشارے سمجھ جاتے ہیں. یہ یہودیوں پر جو جزیہ کا نظام ہے, پیسے دے کے زندہ رہو گے, ایسے نہیں زندہ رہنے دیں گے تمہیں. وہ جزیہ کا نظام اس کے لیے یہ آیت ہے. اللہ پاک نے کہا اب قیامت تک ان کو میں یوں ذلیل کر کے رکھوں گا کہ کسی نہ کسی کو ان پر مسلط کر کے ہی رکھوں گا. تو مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا, لیکن ہمارے حاکم جو ہمارے محکوم تھے ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں نالائق, جو ہمارے محکوم تھے ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. حکم یہ تھا یہودی سے جزیہ لینا ہے, عیسائیوں سے جزیہ لینا ہے, اور جزیہ بھی عزت سے نہیں لینا. آپ جزیہ کے مسائل کہیں پڑھو, ٹیکس لینا ہے, ٹیکس بڑے ان کو ذلیل کر کے لینا ہے. لائن میں لگ جاؤ, ٹیکس لاؤ, لائن میں لگ جاؤ. تو جب یہودی یا کوئی عیسائی ٹیکس دینے کے لیے آئے نا, تو ایسے ہی ان سے ڈائریکٹ لے نہیں لینا, ایسے لینا ہے, نکالو نکال, ایسے ان سے ٹیکس لینا ہے. یہ ان کی سزا ہے قرآنی, کہ ان کو ذلیل کر کے رکھنا ہے, کسی نہ کسی کو ان پر مسلط کر کے رکھوں گا میں. ہم نے خود اپنی وہ وراثت ختم کر دی ہوئی ہے, نالائق ہو گئے ہیں, اس لیے ذلیل و رسوا ہم ہو رہے ہیں.
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
اور ہم نے انہیں زمین کے اندر گروہوں میں بانٹ دیا, ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض ان میں سے اور طرح کے لوگ ہیں, اور ہم نے بلائیوں اور برائیوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ باز آ جائیں.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہیں کتاب ورثے میں ملی, اور وہ اس بے قیمت دنیا کے اسباب حاصل کرتے اور کہتے ہمیں جلد ہی بخش دیا جائے گا, اور اگر ان کے پاس کوئی بے وقت دنیاوی چیز آتی تو اسے بھی لے لیتے. کیا ان پر بار ذمہ نہ تھا جو کتاب میں میثاق کی صورت میں موجود تھا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ بولیں, اور وہ مٹا بیٹھے جو کچھ اس میں تھا, اور وہ تقوی داروں کے لیے دار آخرت ہی بہتر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں؟
یہودیوں کی پرانی عادت تورات کے فتوے تبدیل کر دینے پیسے لے کر, اور اس کے بعد امیدیں یہ لگانی سایو غفار لنا, اللہ تعالیٰ سانو بخش دے گا. یہ امیدیں یہ لگانی, سبق میں یہ لینا چاہوں گا, گناہ کر کے امید نہ لگانا کہ اللہ بخش دے گا, توبہ کر کے امید لگانا اللہ بخش دے گا, فرق ہے بات میں. نالے گناہ کرنے نہ لگے نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پیو شراب, ایسے نہیں. غلطی ہو گئی ہے تو ہاتھ باندھ کر معافی مانگ کر کیوں کہو اللہ ہاتھ باندھنے والوں کو معاف کرتا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہمارا نظام ذرا بدلا ہوا ہے, نماز اتنا پڑھو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہر برائی کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, پالن ہار ہے, مالک ہے, مالوک ہے. آپ کی زبان بولو مالک بھی سے نہیں کہتے, مالوک ہے. تو بھائی اس طریقے سے نہیں ہے, یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ گناہ کر کے تو نتیجے میں بخشش کی امیدیں لگانا, توبہ کے بعد بخشش کی امید لگانے کا حکم ہے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کی امید نہیں.
والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے رہے اور نماز قائم کی, بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے.
نماز کا اجر ضائع اللہ نہیں کرے گا, قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا.
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا ایسے جیسے وہ سائبان ہو, اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ یقیناً جیسے ان پر گرنے والا ہے، مضبوط تھام لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔
پہلے سوال کے اندر بات آ چکی ہے، ان پر پہاڑ گراؤں نہیں تو مان لو تورات کو، کہتا ہے مولانا گرانا مان لیتے ہیں، پہاڑ ہٹایا تو پھر نہ مانے۔
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔
اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کے بارے میں انہیں خود گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں بے شک ہم گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم
ہم اس سے آگاہ نہیں تھے۔ پانی پیجیے بھائی، تھکاوٹ ہو جاتی بندے کو، کیا لائیے آپ، ٹھیک ہے
جی۔
یہ پہلی بار ان کا اتنا لمبا امتحان شروع ہوا ہے نا، اس لیے ہمیں تو قبلہ شاہ صاحب نے ٹریننگ دی ہوئی ہے بہت، اور جب بھی اسلام آباد دورہ تفسیر شروع ہو میری ڈیوٹی یہاں سے لگتی ہے۔ چل ذرا دو سپارے پڑھا کر آؤ ادھر، ادھر جتنے دورے حدیث چلتے ہیں بچوں کے اسٹوڈینٹس کے، مجھے باقاعدہ یہاں سے حکم ہوتا ہے چل ذرا تہاوی پڑھا کر آ، مسلم پڑھا کر آ، ابن ماجہ پڑھا کر آ۔ تو وہ بزرگوں نے چونکہ ہمیں تو ٹریننگ دی ہوئی ہے، ان کی یہ پہلی ٹریننگ ہے فیلڈ میں آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، ہر مسلمان، ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر کافر، ہر بت پرست، سب انسان قیامت روز ازل میں اللہ نے اکٹھے کیے اور ان سب سے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا کیوں نہیں ہے، سب مان کر وہاں سے چلے تھے، دنیا میں آنے کے بعد پھر بدل گئے۔ بدلے کیسے یہ بھی سن لو، دنیا میں آنے کے بعد پھر بدل گئے۔ کب بدلنا شروع ہوئے؟ حضور نے جب پیدا ہوئے تب بھی ٹھیک تھے، جس دن پیدا ہوئے تھے نا تب تک بھی انہیں یاد تھا تو ٹھیک تھے، پھر کیا ہوا؟ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، جیسے جیسے جس کے والدین تھے وہ ویسا ویسا ہوتا چلا گیا۔ ماں پیو یہودی تھے تو بچے یہودی ہو گئے، عیسائی تھے تو عیسائی ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں ہم ماں پیو مسلمان ہیں نا، ہمارے بچے مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کی بڑی گہری ذمہ داری ہے، جیسا کچھ ماں باپ ہوتے ہیں نا میجورٹی یہ ہے، بچے آگے ویسا کچھ ہی بنتے ہیں۔ ماں باپ نمازی، بچے نمازی، وہ ہماری ڈیڑھ سال کی بچی ہے، اسے کیا پتا کیا نماز تو کیا، وہ کبھی ادھر منہ کر کے لگی ہوتی ہے کبھی ادھر کر کے لگی ہوتی ہے۔ اور آپ کا بھی، سب کا یہی حال ہے، سب بچوں کا یہی حال ہے، وہ حیدر علی وہ چھت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نبی کا پتر۔ تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں، جیسے والدین بچے ویسے ہی ہیں۔ کئی بچے ان کے والدین انہیں لے کے آتے ہیں تو گاجا کے تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہو، کہہ رہے میں علامہ شاہ ہوں اس لیے تقریر کر رہا ہوں۔ تو جو ماحول بچوں کو دے دو بچے وہی ماحول لے لیتے ہیں، ویسے بن جاتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اللہ کرے ہمارے بچوں کا ستھرا ماحول ہو، کوشش کرو ٹی وی کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں نہ دو، نیٹ پر انہیں مت بیٹھنے دو، یہ سب تمہیں تب چلے گا پتا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، جب آگ لگے گی پھر آپ کو چلے گا پتا۔ میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، جب آگ لگے گی پھر چلے گا پتا، اس سے پہلے سمجھو اور اس سے پہلے بچو۔ اچھا تو سارے وہاں، اب مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے، کن فیاکون تے کل دی گل ہے، پیر صاحب کے مرید ہو، پیر صاحب کے ان کے شعر بھی سنتے، پر حقیقت ہے ہمیں نہیں پتا کہ بزرگ کیا فرما گئے، بڑے بندے بڑیا گلنا کر گئے، کن فیاکون تے کل دی گل ہے، ساڑیاں میں ہفتہ اس تو پہلو دیا نے، الستو بربکم، اچھا اتنے کیا چڈیا سی مولا تھی تو سارا رب ہے، پیدا میں میرے علی شاہ پیدا تو بعد چیا کہ دنیا میں اتنا بعد چیا، کن تے میرے نام حکم بعد چ ہوا سی کہ کن میرے لیے پیدا ہو جانا، پیدا ہو گیا، یہ تو بعد کی گل ہے۔ مجھے وہ گل بھی یاد ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا، ہے رب کیوں نہیں ہے، رب ہے ہمارا، تو وہ ماجرا یہ ہے، وہ جو نعت پڑھتے ہو نا پیر صاحب کی۔ اچھا ہم سے لذت لیتے ہیں، پوری گل نہیں پتا ہوتی، ساربانہ مہربانہ راہیا، یہ نعت پڑھتے ہیں پر اس کے اندر جو حقائق پیر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اعلی حضرت کی نعتیں پڑھتے ہیں ذوق سے، لیکن وہ جو اندر ہوتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔
أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
يا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو بس ہمارے باپ دادا نے کیا تھا پہلے اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل ہیں, کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بوجہ ان کے جو جھوٹوں نے کیا ہے.
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باس آ جائیں.
لو جی ایک نئی کہانی سنو, عام طور پر سننے کو میسر نہیں ہے, قرآن پاک کی نئی کہانی سنو, بالکل پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ اشاعت ہونے لگی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئندہ یہ 21 سپاروں میں کہیں بھی نہیں آئے گی, یا اگر آئے بھی گی تو مجھے پتا نہیں ہے, کام علم آدمی ہوں, لیکن لگتا ایسی ہے کہ آئندہ یہ کہیں نہیں ہے, لہذا اسے آج تسلی سے غور کے ساتھ سن لو.
واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین.
اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان میں سے کھسک گیا, پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, پس وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا.
یہاں سنا دیتا ہوں تاکہ اگلی آیت پھر خود ہی سمجھ آ جائے, اس میں ایک جملے پر ہم نے رکنا ہے اور بہت توجہ چاہنی ہے. پہلے ذرا یہ کہانی سن لیں, اس بندے کی بات پڑھ کر سنائیں نا محبوب نے, کس بندے کی بات سن لیں.
بلعم باعور, جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں, ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے. تو اے بلعم باعور, یعنی اس دور کا اللہ والا تھا, حاصل کلام اس دور کا اللہ والا تھا, لفظ ابھی سن لو آپ, اے بلعم باعور تیرے پاس اسم اعظم ہے, تیری دعا قبول ہوتی ہے, تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو یہاں سے ہٹا دے, آنے ہی نہ دے. نبی کے خلاف دعا کروانا چاہی قوم نے. بلعم باعور نے کہا تمہارا برا و ستیہ ناس تو اڈا, حضرت موسیٰ نبی ہیں, ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں, میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں ہے؟ ستیہ ناس تو اڈا ہو گئے. پہلے تو اس نے حقیقت پر مبنی جملہ بولا, میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے, میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا, اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. قوم نے اصرار کیا, بہت منتیں سمائتیں کرتی رہی, رونے پیٹنے کرتے رہے, بلعم باعور بھی مسلسل انکار کرتے رہے. ایک دن کہنے لگے اچھا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں پہلے کہ میں موسیٰ کے خلاف دعا کروں کہ نہ کروں, اللہ سے پہلے پوچھ لوں. دعا قبول ہوتی تھی نا اس کی, ابھی تک اس کو یہی تھا دعا قبول ہوتی ہے, اسم اعظم ہے میرے پاس, اللہ سے پوچھ لو. تو جب کب اس کا طریقہ کار یہی تھا, وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھ لیا کرتا تھا, جسے دور حاضر میں ہم لوگ استخارے سے تعبیر کرتے ہیں, اسے کہا استخارہ کر لو ذرا, تو خواب میں اسے جواب مل جاتا تھا. لہذا اس نے اس بار بھی ایسا ہی کیا کہ پوچھا اللہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروں کہ نہ کروں, قوم مجھے کہہ رہی ہے, تو جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کر. اٹھا قوم سے کہہ دیا صاف صاف, نہ میاں میں دعا نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اللہ پاک نے کہا نہیں کرنی دعا. اب قوم نے پینترا بدلا, بڑے تحفے تھا, پیسے شیسے جو اس دور کے بنتے تھے, جناب آپ یہ قبول فرمائیں, رشوت قبول فرمائیں. اس نے قبول کر لیے, دنیا دے کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچانا اپنے آپ کو, قبول کر لیے نال پھر اپنی وہ جناب ہوں تے دعا کر چھوڑو, ہوں تے اتنے پیسے بھی لے لے تھے. اس نے کہا میں اللہ سے پھر پوچھ لوں ایک بار. اس نے پھر استخارہ کیا, اللہ سے استخارہ میں بول رہا ہوں, اس نے پھر استخارہ کیا, جواب کچھ آیا ہی نہ. لہذا مسئلہ سن لو, یہ استخارے دو دو بار نہ کروایا کرو, ایک بار جواب آ گیا ہے نا, اگر تو جواب نہیں ملا تو پھر تو استخارہ دو بار کرو, تین بار کرو, چار بار کرو, جواب جب آ گیا تو پھر اس کے بعد استخارہ نہ کرو, مارے جاؤ گے. میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں پریشان ہوتے دیکھا ہے, استخارہ کروایا نہیں مانا, حق میں نکلا نہیں تھا نا تو نہیں مانا, کسی اور سے کروا لیا تو پھر دوبارہ یا تو جواب ملتا نہیں تو یا جواب ایسا ملتا ہے کہ جس میں پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جواب آتا ہے کر لو, ٹھیک ہے کر لو, بندے وہ کام کرتے ہیں تو پھر ان پر ببال آتا ہے, نقصان ہوتا ہے. کہا بھی تھا پہلی بار کہ نہ کرو, تو اسے یاد رکھو دوبارہ استخارہ نہ کیا کرو. یہ دیکھو ہمارے سامنے, اس نے دوبارہ پھر جناب جواب ملنے کے بعد دوبارہ استخارہ نہ کرو, اگر جواب نہیں آیا تو 100 بار کرو. اچھا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور, تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہی نہ. سویرے اٹھا اور قوم سے کہنے لگا اور یار کوئی جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے, شیطان نے قوم کو بھڑکایا. قوم کہنے لگی تو اے دیسا بیان ہے, اگر اللہ کو اب بھی ناپسند ہوتا تو پہلے کی طرح منع کر نہ دیتا.
کر دعا, دیکھی جائے گی جو ہوئے گی. یہ بھی ایک جملہ ہے, دیکھی جائے گی جو ہوئے گی, دیکھی جائے گی جو ہوگی. نہیں, پورا پلان کرنا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے, کر دو دعا. اس نے بس آ گیا باتوں میں, اس نے دعا کر دی, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دی, پہاڑ پر چڑھا, یہ بھی ساتھ گئے اس کے, پہاڑ پر چڑھا, دعا کر دی. کہنا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو اے اللہ یہ کر دے, تو اللہ نے اس کی زبان پر جاری یہ کروا دیا کہ اے اللہ ان کو یہ کر دے. اچھا, قوم کے ساتھ اے اللہ قوم کو یہ بلائی دے دے, تو منہ سے اللہ یہ نکلواتا, قوم کی جگہ موسیٰ کو یہ بلائی دے دے. بات میرا خیال ہے سمجھو گے آپ, کہنا چاہتا نا کہ اے اللہ موسیٰ کو مار دے, تو منہ سے نکلتا ان کو مار دے. تو وہ کہتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہو پیسے مولوی صاحب, باوری ہے کیا کرنے پہ ہو, یعنی وہ ہاں لکھا ہوا باوری یہ کہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہو. وہ کہنے لگا میرے اختیار میں نہیں ہے, میں کہنا کچھ چاہتا ہوں میرے منہ سے کچھ نکلتا ہے. نبی کے خلاف دعا کرنے نکلا, منہ سے میں کچھ نکالنا چاہتا ہوں, ظالموں تم نے خود بھی مرے مجھے بھی برباد کر دیا. سمجھ آ گئی فوراً, کہا مجھے بھی برباد کر دیا, نبی کے خلاف کروا کر مجھے برباد کر دیا ہے. نبی کے خلاف بولنا اتنا سخت ترین عنوان ہے کہ اگر یہ جملہ جو اب قرآن میں آنے والا ہے اگر میں کہتا تو شاید آپ کو صدمہ لگتا کہ مولوی صاحبان کیسی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا ہے, اس کے بعد کیا جواب رہے گا ہمارے پاس سمجھنے کے لیے. وہ جملہ سنو گے تو آپ, میں کہوں گا کہ کیا سمجھو گے, ہر بندے کا اپنی فیلنگز ہیں. سمجھے آپ, وہ اگلی آیت دیکھیں, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ترجمہ خود کرتا ہوں, اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی برکت سے اسے بلندی بخشتے, جو ہم نے اسے دی ہوئی تھی بلندی بخشتے, لیکن ہوا کیا, لیکن وہ تو زمین میں گر گیا. پھر سے دنیا کی خاطر نبی کے خلاف بد دعائیں, زمین میں گڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا. اب سمجھو جملہ سخت ترین جملہ, اس کی مثال کتے کی مثال ہے. نبی کے خلاف بولتا تھا, دعائیں بد دعائیں کرتا تھا, کتے کی مثال ہے اس کی مثال. ان تترکہ یلہث, ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتا بھی عام نہیں, کھلا چھوڑو تب بھی اس کی زبان نکلی ہوتی ہے, اسے باندھ دو تب بھی زبان نہیں, زبان لٹکانے والا کتا ہے یہ. ولی تھا, ولی اس میں اعظم تھا, مستجاب الدعوات تھا, موسیٰ پیغمبر کے خلاف بولا, رب کائنات کتا کہیں کا ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے, زبان لٹکانے والا کتا. سبق لو, عبرت لو, ہماری زبان سے کبھی بھی کسی رسول کے خلاف کچھ نہ نکلے. اگر یہ الفاظ صرف مولانا کی ہوتے تو غصہ چڑھ جاتا آپ کو, بہت سخت بولے ہیں مولانا. ہمیں ڈرنا چاہیے, کبھی بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی جملہ, کوئی لفظ, کوئی لہجہ, کچھ ایسا نہ نکلے, ورنہ وہ نبی کی کہانی تھی. سرکار صرف نبی نہیں, سید الانبیاء ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنے اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے اپنے گریبان, ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے, بس ہمیں اپنی خبر بچانی ہے. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی, سو یہ قصے بیان فرمائیے تاکہ لوگ غور کریں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
بری حالت ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے.
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
جس کو اللہ ہدایت بخشے تو ہدایت والا تو وہی ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو خسارے میں تو وہی لوگ ہیں.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں بتیرے جہنم کے لیے پیدا کیے, ان کے دل ہیں لیکن وہ دلوں کے ساتھ حاصل نہیں کرتے, اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں, اور ان کے کان ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے, یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
وہ جس آیت میں حضور کے 10 اوصاف بیان کیے گئے تھے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وعزروہ, اور انہوں نے نبی کی خوب تعظیم کی, ان کے لیے کامیابی ہے. وعزروہ ونصروہ, نبی کے دین کی مدد بھی کی اور نبی کی خوب تعظیم بھی کی, اللہ پاک نے ان کے نام بڑی کامیابیاں لگائی ہوئی ہیں. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جن کے دل ہیں لیکن وہ حق سوچتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں وہ حق سنتے نہیں، اولئک الانعام، ڈنگر ہے ڈنگر، قرآن کا جلال ہے سب پر وہ ہو رہا ہے، ڈنگر ہیں، نہ قرآن سننا نصیب نہ حدیث سننا نصیب. حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ گئے، رسول یہ وہی حدیث ہے، کئی بار سنا چکا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صنفن کالبہائم، انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈنگر ہی ہوتے ہیں بس. اچھا ڈنگر کہنے سے مقصد کیا تھا، میں کہوں گا بھائی آپ ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، کیا کروں، اللہ کا پیغام میں نہیں روک سکتا. جن کی ڈنگروں کی زندگی سامنے کرو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھیل کود کرنا موج مستی کرنا لڑائی کرنا شام کو آ کر پھر سو جانا، کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ ہدف ان کے ہاں نہیں، ڈنگروں کے ہاں جانوروں کے ہاں کوئی بھی نہیں. اگر انسانوں میں بھی کوئی ایسا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا کمانا لڑائی جھگڑا موج مستی اور بس، ڈنگر ہے انسان نما، ڈنگر ہے، للہیت ہی نہیں ہے، خدا پرستی نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، درود و سلام نہیں ہے، آہ و فغاں نہیں ہے، درد و نالہ نہیں ہے، رونا دھونا نہیں ہے، شب بیداریاں نہیں ہیں، اخلاق حسنہ نہیں ہے، زبان غلیظ، نظریں پلید، سب کچھ گندا ہوا پڑا ہے، ڈنگر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیان کے خلاف کچھ بولو گے تو ابھی کیا سنا ہے آپ نے، کتوں کی طرح انسان ہوتا ہے جو بولے گا حضور کے خلاف، حضور کی بات کے خلاف بول سکتے ہو آپ یہ سن کر کے کہ ہمیں ڈنگر کہہ دیا گیا؟ اگر ہو تو واقعی ہو. قرآن پاک کے پاس ہم کیوں آئے ہیں میری جان؟ ہدایت لینے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، قرآن کے آب صافی سے اپنے آپ کو دھونے کے لیے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ میں انسان ہو کر ڈنگروں میں جا شامل ہوا، اسے تو ڈرنا چاہیے. یار یہ تو ڈرنے والی کہانیاں ہیں. یہ دیکھو میں نے کسی کو کہا کہ تو ایسا ہے، تو میں ایسے تو نہیں کہا، جنرل پیغام ہے قرآن حکیم کا، ڈنگروں کی طرح زندگی اچھی سے. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ پاک نے تمہیں قرآن پاک کی، اور مجھے بھی اللہ نے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی صحبت نصیب فرما دی. کل سبق آیا تھا نا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر اس نے ہمیں یہ ہدایت دے دی، اگر وہ کرم نہ کرتا تو ہم کبھی یہ ہدایت نہ پا سکتے، اس نے کرم کر دیا ہم پر. اور رمضان کی طرح فکریں پڑی ہوتی ہیں، مغرب کی اذان ہو جلدی کھانا کھاؤ جانا، دورہ تفسیر پڑھنے جانا ہے، مجھے پڑھانے کی فکر پڑی ہوتی ہے تراویہ جیسے پڑھانے والے آفس، اور آپ کو تراویہ پڑھنے والے نمازیوں کی فکر پڑی ہوتی ہے، فٹافٹ کرو پہنچنا ہے یار دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے. اس موقع کو غنیمت جانو. اب میں تھوڑی کچھ سپیڈ لگاؤں گا، ذرا بڑے بڑے اہم مسائل تھے آج نظریاتی حوالے سے، ابھی وہ ہم نے سیکھے ہیں، اب ہم جلدی سے کچھ آگے بڑھ جائیں گے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اسے انہی خوبصورت ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے.
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک عظمت والی جماعت ہے جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عادل کرتے ہیں.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہم انہیں آہستہ آہستہ پستی کی جانب لے آتے ہیں، اسی طرح کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں.
استدراج میں پرسوں سمجھا چکا ہوں کیا ہوتا ہے، اللہ انعام زیادہ کر دے ہمارے گناہوں کے باوجود تو بندہ سمجھے میں ٹھیک ہوں، وہ گناہوں میں اور تیز ہو جائے، پھر جب پکڑ آئے تو اچانک پکڑ آ جائے، اسے کہتے ہیں استدراج. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ.
اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری خفیہ تدبیر نتیجہ خیز ہوتی
ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین.
کیا وہ سوچ نہ سکے ان کے آقائے نعمت کو ذرہ بھر بھی جنون لاحق نہیں ہوا، انہیں نہیں ہیں مگر وہ خطرات سے واضح طور پر آگاہ کرنے والے.
حضور پاک ایک رات تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسا کریں، کوہ صفا پر چڑھے اور ایک ایک قبیلے کا نام، قریش، بنی ہاشم، بنی فلاں، بنی فلاں، بنو ظفر، فلانے فلانے، ہو موت آنے والی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، یہ بت سارے جھوٹے ہیں، کوئی خدا ان میں نہیں، ایک ہی قبیلے کا نام، کوئی تھا ہی نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں تھے. سویرے اٹھے تو مکہ والوں نے مذاق اڑایا، نعوذ باللہ ان کا مذاق، مجنون ہے، پاگل دیوانہ، دیکھو کوئی تھا ہی نہیں، کسی آوازیں مارتا رہا ساری رات، رب کائنات نے قرآن اتارا. اولم یتفکروا، انہوں نے سوچا نا کہ ظالموں تمہیں آوازیں دے رہے تھے میرے سونے محمد، سوچا نا انہوں نے سویرے اٹھ کے فتویٰ لگا دیا کہ حضور مجنون ہے. ما بصاحبہم من جنہ، اللہ سے بڑھ کر سونے محمد کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ کہتا نا کہ مجنون نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر عقل مند ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے حکمت دی ہے، کتاب دی ہے، دانائی دی ہے، تو تم انہیں کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے. یہ اس رات کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون.
کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے وسیع نظام قدرت میں غور سے نہیں دیکھا اور جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اس میں کہ ممکن ہے کہ ان کی مقررہ میعاد قریب پہنچ گئی ہو, پس وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں؟
من یضلل اللہ فلا ہادی له ویذرهم فی طغیانہم یعمہون.
اسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں سرگردان رکھتا ہے.
یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اور آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی, فرمائیے یقین کے لیے یہی بات ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, نہیں ظاہر فرمائے اسے مقررہ وقت پر مگر وہی آسمانوں اور زمین میں انتہائی گراں حادثہ ہے. قیامت تم پر اچانک آئے گی, وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کا کھوج لگا رکھا ہے, فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
میں نے تھوڑی دیر پہلے جملہ بولا تھا, منطوق سے مسکوت انہ سمجھ نہیں آتا. بھائی آپ کو پتا نہیں کیسے سمجھ آتا, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتا, منطوق سے مسکوت مجھے سمجھ نہیں آتا. مسکوت کے لیے الگ دلیل ہوتی ہے کہ وہ کس درجے میں ہے, علماء کو پتہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ ہاں جی یہودی آئے, محمد آپ کہتے ہو ہم نبی ہیں, بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ رب کائنات نے کہا اس کا جواب یہ ہے محمد پیارے بتاؤ ان کو اللہ کو پتہ کب آئے گی. انما علمها عند ربی عند اللہ, اللہ کے پاس علم ہے. یہ نہ کہا کہ ان کو بتاؤ کہ مجھے نہیں پتا, یہ جواب نہیں ہے. یہ جواب نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا, کہو کہ مجھے نہیں پتا, کہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو ہے کہ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا لینے دے, جب ساری قیامت کی نشانیاں حضور بتا رہے ہیں تب منع نہیں کیا, تو قیامت کا علم بھی بتا لینے دے کہ کس تاریخ کو قیامت آئے گی. کہا نہیں, ہم اصل میں ارادہ کر چکے ہیں کہ بغتتن قیامت اچانک آنی چاہیے, ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. تو لہذا محمد پیارے کو بتا دیں گے پر انہیں آگے بتانے کی اجازت نہیں. چھٹا سپارہ, حضور کے علوم تین طرح کے تھے, کچھ کا بتانا لازم, کچھ علوم کے بارے میں اختیار تھا اور کچھ علوم کے بارے میں حکم تھا نہیں بتانے. قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے, باقی سب نشانیاں بتا دیں لیکن یہ قیامت کس ڈیٹ کو آئے گی یہ نہیں بیان کرنا. اس کی حکمت سن لیں, سمجھ لیں حکمت میں جو آئمہ تفسیر نے بیان کی. لو جی مجھے جو پتہ چل جائے موت قیامت یہ سب اچانک آنے والی چیزیں ہیں, اگر مجھے پتہ چل جائے میری موت آئے گی, آج کیا تاریخ ہے؟ یکم دسمبر, 10 دسمبر کو میں نے مر جانا ہے یا 10 دسمبر کو قیامت آ جائے گی, اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کیا ہوگا؟ یکم 2 3 4 5 6 7 8 رج کے گناہ کر لو. ٹھیک ہے, جب صبح 10 دسمبر ہونے والی ہونا تو رات کو اے اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی معاف کر دے. توبہ قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے. اب اگر اللہ معاف کر دے گا تو مظلوموں کا حق انہیں کون دلائے گا؟ مظلوم ادھر پھینٹی کھاتے رہ گئے, ان کا حق انہیں کون دلائے گا؟ کہا بھائی اچانک مرنا ہوگا تمہیں, قیامت بھی اچانک آئے گی, سنبھلنا ہے تو جب تک ہوش ٹھکانے خود سنبھلو. بتائیں گے نہیں کہ تب قیامت آئے گی تاکہ اس رات کو سنبھل جاؤ, یہ نہیں بتائیں گے, تاکہ مظلوموں کا حق ہم نے دلوانا ہے انہیں. اگر تم توبہ کر لو گے تمہیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے, تو وہ بےچارے ایسے ہی ظلم سہتے رہ گئے. اس لیے یہ باتیں اللہ پاک نے پوشیدہ فرما دی. تو حضور سے کہا کہ آپ ان کو یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کہو کہ اللہ کو پتہ ہے. تو لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ حضور کو قیامت کا علم پتہ نہیں ہے یہ ذرا ٹھیک بات نہیں ہوگی.
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
آپ فرما دیں میں خود اپنے لیے مالک نہیں ہوتا نفع کا نہ ضرر کا بجز جو اللہ چاہے, اور اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا تو خیر سے ضرور طلب کثرت کرتا اور مجھے نہ پہنچتی کوئی تکلیف, نہیں ہوں میں مگر ایمان لانے والی قوم کے لیے نذیر و بشیر.
اس آیت میں پیچھے ایک پس منظر ہے وہ سن لیں. میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً یہ سیکنڈ لاسٹ پس منظر ہے, سیکنڈ لاسٹ شان نزول. اس کے بعد اور کوئی شان نزول ہم تلاوت نہیں کریں گے, ہمارا سبق ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. غزوہ بنی مستلق 5 ہجری کو واقعہ ہوا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تھے، تیز ہوا چلی، جانور تیز ہوا سے ڈر کر بھاگے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خبر دی کہ مدینہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا، حضور نے یہ خبر دے دی، راستے میں تھے، اور جب جانور بھاگے تو حضور کی اونٹنی مبارک بھی اللہ کے حکم سے بھاگ کر کے تو ادھر ادھر ہو گئی، ادھر حضور نے یہ خبر سنائی رفاعہ کا انتقال ہو گیا، بھائی جیسے میں بیٹھے بیٹھے یہاں کہوں کہ مدرے ایک میرا دوست فلانا مر گیا، تو ساتھ ہی میں کہوں اے دیکھو نا یار میرا موبائل کدھر ہے، میرا موبائل کدھر ہے یار، آپ کہو گے یار دیکھو مندرے کی خبریں بتا رہا ہے اور موبائل اپنا ادھر کہیں گرا ہے تو اسے یہ پتا نہیں ہے، فوراً آپ کہو گے رسول اللہ علیہ السلام نے ادھر فرمایا کہ رفاعہ کا انتقال ہو گیا، اور ادھر فرمایا کہ میری اونٹنی دیکھو یار کدھر ہے، میری اونٹنی کدھر گئی ہے، یہ دیکھو نا ذرا کدھر ہے، تو منافقین کو تو موقع چاہیے شرارت کرنے کا، آواز اڑائی لو مدینے دیا خبریں پہ دس رہے تھے اپنی اونٹنی نے پتا نہیں ہے، فوراً خبر انہوں نے شرارت اڑا دی، عبداللہ بن ابی منافق سرغنا سب سے آگے آگے شرارت کرنے میں، مدینہ کی مدینے والی خبریں دے رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، اور جب اس نے یہ کہا تو اللہ پاک نے کہا اونٹنی تو اونٹنی منافق تیرا یہ قول بھی میرے محمد کو پتہ ہے، یہ تو بول رہا ہے نا چھپ چھپا کر یہ بھی پتہ ہے، تو اس پر اس کا یہ قول حضور پر مخفی رہا، حضور علیہ السلام نے اکٹھے کر لیے گا دیکھو کچھ لوگ ہیں ویسے ایسے کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ بندہ مر گیا تو وہ دستے پہن تو اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، تو وہ دیکھو ایسا سے کہہ رہے ہیں، رہی بات یہ کہ میری اونٹنی جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، فلانا پہاڑ اس کے پیچھے فلانی گاٹی اس کے پیچھے ککر کا پودا اس کے ساتھ اس کی نکیل اڑی ہوئی ہے چھڑا کے لے آؤ، جاؤ جاؤ جا کے لے آؤ، ہم چپ رہتے ہیں تو اللہ کے کہنے سے چپ رہتے ہیں، ہر راز ہم نہیں کھولتے تو اللہ کے کہنے سے نہیں کھولتے، جب اللہ کہتا ہے تو ہم کھول دیتے ہیں، اونٹنی کیا کہتے ہیں، جاؤ ادھر کھڑی ہے جا کے لے آؤ میری اونٹنی ادھر بندھی ہوئی ہے اس کی نکیل اڑی ہوئی ہے پکڑ کر لے آؤ اسے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو حضور نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بڑی خیر اکٹھی کر لیتا، منافق اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے پاس غیب نہیں ہے تبھی تو خیر اکٹھی نہیں کی، منافقین مدینہ یہی سمجھتے رہے کہ حضور کے پاس خیر نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو خیر اکٹھی کر لیتے، قرآن نے کہا، حالانکہ یہ مدینہ کے منافق نے سمجھا، لیکن قرآن کیا سمجھاتا ہے، کہا سوال لو قرآن کا، محمد پاک کی شان یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی سکھاتا ہے حکمت بھی سکھاتا ہے، تو حکمت کول ہے تو سکھاتے ہیں نا، حکمت سکھاتے ہیں تو ہے تو سکھاتے ہیں نا، اب قرآن پھر بولا من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اگر علم غیب ہوتا تو خیر ہوتی، تو خیر نہیں ہے، لہذا علم غیب نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے کہ محمد کی جولیاں اللہ کی خیر سے بھری ہوئی ہیں، خیر ہے تو سمجھو علم غیب بھی ہے، یہ استدلال ہر علاقے میں ہر عالم چلا، قرآن پاک کا جو ہوا، قرآن پاک کا جو ہوا ہر عالم ہر علاقے میں چلاتا رہتا ہے، ہے منطق کے انداز میں سورہ کبرا جوڑا ہوا ہے، لیکن وہ سورہ کیا ہوتا ہے تو کبرا کیا ہوتا ہے وہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا، شکل اول 16 ضربیں سورہ کبرا حد اوسط نتیجہ کتنے ہوتے ہیں، کتنے ضربے منتجہ ہوتی ہیں، کتنی غیر منتجہ ہوتی ہیں، عجیب لگا نا، ہم پوچھ کر آپ سے کہا کہ یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جا کر گلا سوکھیاں سوکھیاں کرتے ہیں، یہ اوکھیاں گلا پڑھ کے پھر سوکھیاں گلا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کدھر پہنچے ہیں، کل عملے کو آخری رکو شروع ہو گئے، بس زیادہ پریشان نہ ہوں آپ لوگ، ٹائم تو تصویر دسیا نہیں استاد، آخری رکو جو دس چڑھے تھے گل ختم ہو گئی نا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين،
اور جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پس جب مرد عورت کو آغوش میں لیتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے بوجھ اٹھاتے ہوئے حاملہ ہو کر چلتی پھرتی ہے، پھر جب عورت کا بار حمل انتہائی ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اگر تو نے ہمیں صالح بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے،
ایک بات تو خاص کر کے اللہ نے خواتین کے نام کی کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہارے خاوندوں کو سکون ملے، لہذا لڑیا نہ کرو جھگڑے نہ کریا کرو، ان غریبوں کو سارا دن کام کاج کر کے آتے ہیں تو آگے سے گھر میں آپ بھی مزید نہ تھکا مارا کرو، انہیں سکون دینے کی کوشش کیا کرو، ہنس کھیل کر بات کی، خوش مزاجی سے بات کی، کوئی بس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑی ادائیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، مردوں کو نہیں ہے، اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہوتی ہیں، وہ ادائیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کے میاں لوگ جب گھر میں آئیں تو انہیں خوش کر دیں، ان کی اپنی ادائیں جو ان سے خوش کرنے کے پاس چونڈی بڑھ دیں تو بندہ کو ناراض نہ ہوئے کہ ایک میں تھکے تو چونڈی بڑھ سٹی نہ ہوئے بھائی، جو بھی ادا جس ہر ایک کے نام اللہ کی رنگ برنگی ادائیں ہوتی ہیں، تو سکون ہو تو سکون ہی رہو اور سکون ہی دیتی رہو اللہ کا حکم عورتوں کے نام. دوسری بات، جب تم بچہ مانگ رہے ہوتے ہو تو اے اللہ بچہ دے ہم بڑا شکر ادا کریں گے تو نیک بن کر رہیں گے، ہم جب دے دیتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہو، بچہ لینے کے لیے منتیں بھی مانگتے ہو، بکرا دیا گیا اللہ تعالیٰ دینا بچہ ایک، اللہ دے دیتا تو اس کے بعد نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہی باپ اور وہی ماں تو وہی بچے نمازیں بھی نہیں پڑھتے. پھر بات کافروں کی چل رہی ہے لیکن اپنے ماحول میں کچھ تو اسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے نا. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
بس جب اللہ ان دونوں کو توانا بچہ عطا فرماتا ہے تو دونوں ہی اللہ کا شریک بناتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو دیا ہوتا ہے، اللہ تو بلند تو برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں.
ایشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
کیا اسے شریک بناتے ہو جو کچھ نہ بناتا ہو بلکہ وہ خود مخلوق ہیں.
ترجمہ آپ سن لینا جو نتائج میں نے نکال لے. اگلا رکوع جو ہے پھر وہ ہمارے لیے اکثر وہ ترجمے پر ہمارا عنوان مکمل ہو جائے گا، بتوں کی مذمت کی، یعنی یہ الفاظ رب کائنات نے ارشاد فرمائے، یہ عنوانات. اچھا بھائی ان بتوں کو تم سجدے کرتے ہو، یہ تمہاری طرح بندے ہی تو ہیں، بندے یعنی اللہ کے مخلوق، تمہاری طرح اللہ کے بندے ہی تو ہیں. اچھا جی کچھ بتا نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے بلانے پر آ نہیں سکتے، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ یہ چلے پھرے، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ یہ پکڑے، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ یہ دیکھیں، کیا ان کے کان ہیں کہ یہ سنیں. یہ مسلسل مذمت بتوں کی اور بتوں کے پجاریوں کی مسلسل. اور جب تم سارے اکٹھے ہو کر بابو ان سے کہو تم سارے خدا اکٹھے کر کے لاؤ اور میں اکیلا مجھ پر حملہ کروں، میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. ظاہر وہ آ نہیں سکتے، بت آ نہیں سکتے، سارے اکٹھے ہو کے آؤ، جو کر سکتے ہو میرا کر لو. محمد پاک اعلان کر دیجیے، وضو نے اعلان کر دیا، صادق کہا دیکھنا تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو میرا اللہ ہے، میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد کچھ حضور کی اخلاقی حسنہ کا بیان ہے، وہ ذرا ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ سیکھنے کا اہتمام کر لیں گے. یہ بت تمہاری طرح ہے، عباد امثالکم تمہاری ہی طرح ہے، بت جو ہے نا یہ تمہاری طرح ہے تو تم بھی انہیں کی طرح ہوگے نا، پھر یہ نتیجہ نکال سکتے ہو، پھر یہ بت ہماری طرح تو ہم بتوں کی طرح. اور کسی ایک شے میں تشبیہ ہوتی ہے، پڑھتے علم ہو سارے اور کاسانی کھنگال مارتے ہو، اور کاسانی کھنگال مارتے ہو اور تفزانی پڑھ پڑھ کر بوڑھے ہو جاتے ہو. تشبیہ کسی ایک شے پتر مارا چن ہے، کسی ایک وصف کے اندر تشبیہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ گول بھی ہے تو آسمانوں پر رہتا ہے تو پہلی تاریخوں میں چھوٹا ہوتا ہے، درمیان میں چوڑا ہو جاتا ہے تو آخر میں ڈوب جاتا ہے، میرا پتر چاند ہے تو یہ ساری گلا اسی چین. یہ گل نہیں ہوتی، کوئی ایک گل ہوتی ہے، بندہ سونا ہے، یہ چاند ہے یعنی سونا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تمہاری طرح بندہ ہوں، جیسے تم بندے جیسے میں بندہ. تشبیہ کسی ایک شے میں تھی، صرف ایک شے میں. کس شے میں؟ تمہاری طرح ہو تم بھی رب نہیں ہو، میں تمہاری طرح ہوں میں بھی رب نہیں ہوں، بات ختم. اس شے میں تشبیہ تھی بس ساری. تو ہر شے میں سمجھی جا رہی ہے، تشبیہ کسی ایک وصف میں ہوتی ہے اور سمجھنے والے سب چیزوں میں تشبیہ سمجھ رہے ہیں. ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں. یہ تشبیہ کا قانون پتا ہے آپ کو؟ ویسے آپ سے نہیں کہہ رہا یار، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا، اہل علم سے پوچھا ہوں کہ تشبیہ کا قانون جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو پھر بھی وہی نتیجہ نکالو گے تو پھر آ جاؤ ادھر، بت تمہاری طرح ہی ہے، وہی قانون اپلائی کرو نا ذرا یہاں، تم اور بت برابر ہو گئے پھر کیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استاد چھٹی کر یار، یہ تو کیڑا گلا کھول بیٹھا ہے. میں بس وہ ختم کرتا ہوں، وہ درمیان میں کیا مجبوری ہے، علمی امانت، وہ اشارہ نہ دوں تو پھر وہ امانت کا حق ادا نہیں ہوتا. بس چھٹی کا ٹائم ہو گیا ابھی. کون سی آیت ہے؟
ولا یستطیعون لہم نصرا. آخری آیت.
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون
اور نہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی جانوں کی مدد کرتے ہیں
وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون
اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے ان کے معاملے میں برابر ہیں آیا تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو
ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين
بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ بندے ہونے میں تمہاری طرح ہیں لو اب انہیں پکارو پھر وہ تمہاری پکار سنیں اگر تم سچے ہو
الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون
کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں فرما دو پکارو اپنے شریکوں کو پھر بنا لو کوئی سازش میرے خلاف پھر مجھے مہلت نہ دو
جو ہو سکتا ہے کر لو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین
بے شک میرا سرپرست اللہ ہے جس نے نازل کی کتاب اور وہی صالحین کو قرب بخشتا ہے
والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون
اور اللہ کے سوا جن کی تم دعائی دیتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی خود وہ اپنی مدد کرتے ہیں
وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون
اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ سنیں نہ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نظریں ٹکائے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں
حضور کے تین اوصاف آیت میں بیان ہونے لگے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی خیرات نصیب فرما دے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین
معاف کرنے کی سیرت اپنائے رکھو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اعراض برتو
ہمارے کے ساتھ لڑا مت کرو یار اگر تمہارے ساتھ لڑتا تو چپ رہا کرو صبر بھی تو کر لیا کرو جتن جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا ہارنے والے کو صبر کرنے والا کہتے ہیں تو صبر کرنے والے کو اللہ ہیرے دیتا ہے پھر وہ تو دو بدو جواب دینا یہ کیا کمال ہے پی جانا یہ کمال ہے حضور نے کہا پہلوان کون ہوتا ہے کہا حضور جو گرائے کا نہیں جسے غصہ ہے تو پی جائے پینا یہ کمال ہے یہ پہلوانی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے چھیڑ چھاڑ سے بھڑکائے تو اب تو پناہ طلب کر اللہ سے بے شک وہی سنتا جانتا ہے
نوجوان خاص کر کے جب ہمیں گندے خیالات آتے ہیں تو رب کائنات نے کہا جب بھی شیطان کوئی خیال ڈالنا چاہے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وظیفہ ہے قرآنی وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ وہ گندے خیالات ختم فرما دے گا ایک بندہ تو یہاں تک تھا کہ اس نے کہا علامہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں عورتیں ننگی نظر آتی ہیں یعنی خیالات اس کے اتنے وہ اتنا آوارہ ہو چکا تھا تو بس کہیں نماز پڑھنے آ گیا ہوگا تو کہا جی مجھے عورتیں نماز کے اندر ننگی نظر آتی ہیں علامہ صاحب میں کیا کروں میں نے کہا وہی کر جو اللہ نے کہا ہے کثرت کے ساتھ پڑھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھو اللہ گندے خیالات سے خلاصی دے دے گا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون
بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چرکا آ لگتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر تو وہ بصیرت بانٹتے پھرتے ہیں
نیک لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں شیطانی چکر فوراً سمجھ جاتے ہیں اس وقت شیطان ادھر آ گیا تنگ کرنے کے لیے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
اور شیطان کے بھائی انہیں کج روی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
اور جب آپ ان پر کوئی آیت پیش نہ فرمائیں تو کہتے ہیں آپ نے اسے دل سے کیوں نہ بنا لیا فرمائیے میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری جانب وحی کی جاتی ہے اے ایمان والوں یہ ایمان والوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے چشم کشا دلیلیں اور ہدایت اور رحمت ہے
چند دن وحی کی تاخیر ہوتی تو کافر تانا مارتے کوئی کڑکی سنا دیو نعوذ باللہ العزیز وہ تو پہلے کہتے تھے قرآن یہ خود گڑکے سناتے ہیں کہتے حضور ایک دن کچھ نہ سنایا دوسرے دن کچھ ناری تانا مار دیتے جناب کچھ دل سے بات گھڑ کے سنا دو کافی دنوں کچھ بات سنائی نہیں آپ نے حضور آگے سے صبر کرتے ہوئے اعلان فرماتے میں خود کچھ بھی نہیں کہتا جب اللہ نازل کرتا ہے تو ہی سناتا ہوں میں خود اپنی طرف سے نہیں سناتا جب اللہ کہتا ہے تو پھر میں سناتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
نماز کے باہر ہو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سنو غور سے اور چپ رہو بازاروں کے اندر خیال رکھا کرو
سویرے سویرے تلاوت لگاتے ہو، اگر اس کا احترام نہیں کر سکتے تو والیوم سلو کر کے صرف خود اکیلے سنا کرو، یا پورے بازار کو پابند کرو نہ کہ بھائی جی تلاوت شروع ہونے لگی ہے اب کوئی کام کاج نہ کرو، چپ کر کے تسلی سے سنو، اگر ایسا نہیں کر سکتے پھر والیوم سلو کرو اور اکیلے سنو. قرآن پاک کا حکم، نماز کے باہر ہو تب بھی یہ حکم، نماز کے اندر ہو تب بھی یہ حکم، جب تلاوت شروع ہو جائے پھر پڑھنا نہیں یا چپ رہنا ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام جب تلاوت شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم، ہم نے تلاوت کرنی نہیں، ہمیں چپ رہنے کا حکم ہے، امام کو پڑھنے کا حکم ہے. تو حضور پھر ہماری تلاوت کا کیا بنے گا؟ پھر حضور نے اعلان کر دیا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، جس کا امام ہوتا ہے نا تو جو امام نے تلاوت کر لیا وہی تمہاری ہے. استاد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس نے کیا، ہم نے تو نہیں کی، تو ہماری کیسے ہو گئی؟ اور سناتا ہوں، کچھ لوگ حضرت امام اعظم کے پاس اسی عنوان پر کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسی عنوان پر مناظرہ کرنے آ گئے. انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آئے گی. تو وہ کافی سارے تھے، امام صاحب اکیلے تھے. امام صاحب پوچھنے لگے سارے مل کر شور ڈالو گے تو بات کرو گے یا کوئی ایک بات کرے گا باقی مان جاؤ گے؟ سارے کہنے لگے نہ نہ سارے شور نہ پاسا، اے گل کر سن تے جو یہ کہیں گے بس ہمیں منظور ہے. امام صاحب نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں، جو امام نے کہہ دیا ہمیں منظور ہے، ٹھہر جاؤ چلو. سارے مل کے ہم شور نہیں ڈالیں گے. وہ کیا بندہ ہے خدا تھا یار، ادھر ہی مناظرہ ختم. کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں، یہی بات تو سرکار فرما رہے ہیں، جب امام صاحب تلاوت کر جو رہے ہیں تو پیچھے پھر چپ رہو نا، سارے چپ کر کے سنو، بس تمہاری تلاوت ہو گئی اپنے آپ ہی، جیسے جو بات اس نے کی تمہاری ہو گئی نا، جیسے وہ بھی ہو گئی. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
اور اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں کرتے رہو گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے، اور بولنے میں اونچی آواز سے تھوڑی کم ہو صبح اور شام، اور غافلوں سے نہ ہونا.
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
بے شک وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں.
ایک سجدہ تلاوت آپ سب پر لازم ہو چکا ہے. یہاں کر کے جانا چاہو تو یہاں کر کے چلے جانا، گھر جا کر کرنا ہو تو گھر جا کر کر لینا، ایک سجدہ تلاوت آپ سب پر لازم ہو چکا ہے. کل سیدھے بیٹھا کرو، کبھی اسلام پڑھنا ہو تو پڑھ لینا. آج کل میرا وہ نزلہ زکام ہے تو وہ گلا بڑا کھینچا ہوا ہے، تو تلاوت کے بعد ذرا وہ طاقت ٹوٹی ہوتی ہے گلے کی.
مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقلین. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. يا رب كريم آج کی محفل کی حاضر